بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کی تاریکی میں میرے بندوں کو لے کر نکل پڑو، بعد ازاں ان کے لیے ضرب عصا سے دریا میں خشک رہ بنا، آپ کو فکر نہ ہوگی کہ فرعون آئے گا اور نہ ہی آپ خطرہ محسوس کریں گے.
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو دریا کی دبیز موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپنے کا حق تھا.
وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
اور فرعون نے اپنی قوم کو راہ راست سے بھٹکا دیا اور صحیح راہ نہ بتائی.
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَبَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى.
اے اولاد یعقوب، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی اور تمہارے ساتھ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا.
ابھی تک کوئی عنوان نیا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب آزاد کروانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سمندر دریا سے موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر گئے اور فرعون غرق ہو گیا. ابھی تک یہ وہی بات ہے. اور واپسی پر پھر وہ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے. اس کا حوالہ قرآن حکیم نے الفاظ بدل کر ارشاد کیا،
كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.
آؤ جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب آ پڑا بے شک وہ نابود ہو گیا.
پہلی آیت جس میں سے ہم چار سبق پڑھیں گے. پہلا سبق، رزق حلال کھاؤ، صاف صاف قرآن کا بیان. دوسرا سبق، زیادتی نہ کرو. یہ جملہ بولا ہی ایسا گیا، ہر طرح کے معاملات کو شامل ہے. جیسے ہم کئی عنوانات پر، یا زیادتی کر رہے ہو آپ، کئی عنوانات پر ہم کہتے ہیں رب کائنات نے کہا میں حکم دیتا ہوں زیادتی نہ کیا کرو، کسی بھی طرح کی زیادتی نہ کیا کرو، اور اگر زیادتی کرو گے تو ہوگا کیا، تم پر میرا غضب برسے گا. زیادتی کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، غضب برسے گا. اور جس پر میرا غضب برسا ہوگا کیا، یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا، کہا جس پر میرا غضب برسا وہ تو مر گیا، ٹہ گیا، گر گیا، وہ تو پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا. خطرناک عنوان ہے.
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى.
بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے پھر ہدایت پر رہا.
وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
اور اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے پہلے کیسے آنا ہو گیا؟
قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.
فرمایا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے رب، مجھے تیری حضور جلدی صرف اس لیے آنا ہوا کہ تو راضی ہو جائے.
موسیٰ علیہ السلام قوم سے جب اپنے فردوں کو لے کر تشریف لے کر جا رہے تھے تو جب کوہ طور قریب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا اپنی نبوت کی طاقت لگائی اور سپیڈ بڑھائی اور جلدی سے اللہ کے دربار میں جا پہنچے. وہ جو 70 بندے پیچھے آ رہے تھے وہ ذرا پیچھے رہ گئے. رب کائنات نے اس تصویر کو دے کر سوال بنایا، موسیٰ کیا بات ہے، جلدی کر رہے ہیں، خیر ہو، بڑی تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا، مولا میں تیری طرف بڑھ رہا ہوں اور ذرا تیز بڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو تیری طرف تیز بڑھتا ہے تو راضی ہوتا ہے. جملہ سمجھ آ گیا، جو اللہ کی طرف بڑھنے میں تیز ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھنے میں سست ہوتا ہے اس کی کہانی نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنے میں تیز ہوتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہے. آئی میں تفسیر نے کہا ہم ایک بات کا نتیجہ دے کر جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام پوری قوت لگا رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی شان ادھر اپنے محبوب کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرتیں نچھاور فرما رہا ہے تاکہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے. اللہ کی شان یہ قدرتیں، یہ پیار، یہ محبت حضور رحمت عالم کی خاطر نہ ہے. گناہگار چلے گئے ہیں دوزخ میں، چھڑا لیں، وہ محبتیں حضور کے نام کی جا رہی ہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. کتنا فرق ہے، وہ بھی اللہ کے پیارے، یہ بھی اللہ کے پیارے، لیکن یہ مقام محبوبیت پر فائز ہے.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو امتحان میں ڈال دیا، یعنی سامری نے انہیں گمراہ کر دیا.
موسیٰ علیہ السلام ابھی ادھر ہی تھے تو اللہ پاک نے بتا دیا تھا آپ واپس جاؤ گے تو حالات پیچھے بگڑ چکے ہیں، سامری جادوگر نے وہ بربادی مچائی ہوئی ہے. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.
فرمایا موسى اپنی قوم کی طرف غضبناک اور افسردہ ہو کر لوٹے, فرمایا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے انتہائی عمدہ وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا اس عہد پر طویل زمانہ گزر گیا ہے یا تمہارا ارادہ ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب عذاب نازل ہو جائے, اس لیے تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدہ کی مخالفت کی؟
قوم ہی نے تو تقاضا کیا تھا کہ کتاب لاؤ پھر نبی مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حضور پہنچے تو واپس آئے تو قوم بچھڑے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے, تو آتے ہی جلال میں پوچھا کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ لمبا ہو گیا تھا, بڑا زمانہ گزر گیا تھا جو تمہیں بڑی جلدی مچی ہوئی تھی کہ کسی کو رب ہونا ہی چاہیے تو سر پھینک لیا تم نے, تو اللہ نے وعدہ کیا جو تھا کہ میں تمہیں کتاب عطا فرمانے والا ہوں. یاد رکھنا چاہیے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی یعنی تورات, تورات کتاب کی 1000 صورتیں تھیں, ہماری تو 114 صورتیں ہیں نا. وہ قوم بڑی سخت مزاج تھی, اللہ پاک نے ان کا نظام تعلیم بڑا ٹف رکھا ہوا تھا, 1000 صورتیں تھیں اور دلچسپ ہر صورت میں 1000 ہی آیتیں تھیں, اور یہ آپ خود ہی ملٹی پلائی کر لیں کہ یہ رزلٹ کیا نکل رہا ہے. 1000 صورتیں تھیں تورات میں اور 1000 ہی ہر صورت میں پھر 1000 ہی آیتیں تھیں, اور اللہ پاک کا فضل اس نے ہمیں تو مختصر شارٹ نصاب دیا, شارٹ کورس دیا, لگ بھگ 6666 کے قریب آیات اور 114 صورتیں ہمیں عطا فرمائی. تورات کے وجود کا حال یہ تھا کہ بڑی لمبی چوڑی کتاب تھی.
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
بولے ہم نے تجھ سے کیے ہوئے وعدہ کی مخالفت نہیں کی اپنے اختیار سے, لیکن ہم قوم کے زیورات کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے, پس ہم نے اسے پھینک دیا, یوں سامری نے اس میں کوئی چیز ڈال دی.
اصل میں موسیٰ علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو مصر سے نکلتے وقت بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں کے کافی سارے زیورات تھے, لین دین چلتا جو رہتا تھا, تو سامری نے ان کے ساتھ یہ داؤ کھیلا, کہا کہ تمہیں جو کتاب نہیں نہ مل رہی تو اصل ماجرا یہ ہے کہ تمہارے پاس فرعونیوں کے زیورات ہیں تو وہ ان کے ہیں تمہارے نہیں ہیں, اتارو نکالو تاکہ اپنے آپ کو ہلکا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائے. ان سے زیورات لے کر پگھلائے اور پگھلا کر کے تو اس نے ایک بچھڑا تیار کر دیا. یہاں سے اس نے اسکیم شروع کی, اس کا حوالہ قرآن دے رہا ہے, وَلَكِنَّهُمْ مِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. ترجمہ پھر کریں, لیکن ہم قوم کے زیورات کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پس ہم نے اسے پھینک دیا, یوں سامری نے کوئی چیز ان میں ڈال دی, سازش ڈال دی, وسوسہ ڈال دیا.
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
پس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنایا, ایک ایسا قالب جس میں سے آواز نکلتی تھی, پھر وہ لوگ کہنے لگے یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے تو ان سے تو بھول ہو چکی ہے.
ایک دوسری بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اکثر قوم بچھڑے کے سامنے سر پھینکے ہوئے تھی, 600,000 تھے تقریباً, تو 600,000 میں سے مومن صرف 12,000 بچے, 500,000 سے زیادہ لوگ وہ گمراہ ہو چکے تھے. مذہب کی طرف بڑھنا یہ ہمیشہ کا قانون ہمارے سامنے آیا, یہ کم لوگوں ہی کی قسمت ہوتی ہے, یقین جان لیجیے. ابھی باہر کوئی تماشا لگے تو آپ کے سامنے جلوہ سارا نکل جائے گا, آپ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے دے کر پیار محبت سے دھکے لگا لگو کر آپ لے کر آتے ہو, اللہ آپ کا بھلا کرے, لیکن یہ کوئی شرارت ہو جائے, باہر کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی لڑائی ہو جائے, تماشا ہو جائے, دعوت دینی نہیں پڑتی. گزرتے گزرتے بھی بندہ کہتے ہیں ہوا کیا ہے, تھوڑی دیر کے رک نہ جائیں. تو یہ مذہب بڑے پرانے زمانوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ اسے ماننے والے ہمیشہ کم ہی ہوا کرتے ہیں.
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
بھلا وہ یہ نہ جان سکے, وہ نہ تو ان کو کوئی جواب دے سکتا اور نہ ہی وہ ان کے لیے کسی ضرر کا مالک ہو سکتا اور نہ ہی کسی نفع کا.
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري.
اور بے شک ہارون ان سے پہلے ہی کہہ چکے تھے اے میری قوم بے شک تم اس کی وجہ سے فتنہ میں پڑ چکے ہو اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے, سو میری اتباع کرو اور میرا حکم مانو.
قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ.
بولے ہم تو اسی کی عبادت پر گوشہ گیر رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف رجوع کر لیں.
ہارون بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے, ان کا خیال رکھنا میں کتاب لے کر آتا ہوں, تو پھر انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ غلط کہانی ہے, لیکن قوم باز نہ آئی. یہ وہ مکالمہ آپس میں ہو رہا ہے. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري.
موسى بولے اے ہارون تمہارے لیے کیا چیز مانے ہوئی جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا, آپ کیوں نہ میرے پیچھے چلے آئے, کیا آپ نے میرے حکم کی مخالفت کی؟
میں ایک ایسی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے زندگی بھر وہ نتیجہ سنا ہوگا, اللہ کرے سنا ہو. مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ نے کبھی شاید بات نہ سنی ہو, بھائی میں ایسا گمان کیوں کروں, لیکن وہ نتیجہ اگر سنا بھی ہے نا پہلے تو آپ ایک بار آپ کا ایمان محبت سے اچھل سا جائے گا. اللہ اکبر, یہ کیا نتیجہ ہے, ذرا بالکل تیار ہو گیا, آپ بھی ذرا تیار ہو جائیے. کون سی آیت پڑھ لی ہم نے؟ قال يا ابن أمه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
ہارون بولے اے میرے ماں جائے, میری داڑھی کو نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو, مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے فرمان کا انتظار نہ کیا.
یہاں تک تو وہ دونوں بھائیوں کا آپس میں پیار محبت جلال ہو گیا. آپ نے ان کو سمجھایا نہیں تھا؟ بھائی جان سمجھایا تھا لیکن یہ مانے نہیں تھے. میں نے تو بڑی کوشش کی تھی, میں نے ڈیوٹی پوری نہیں بھائی تھی, بات ختم ہو گئی. آپ موسیٰ علیہ السلام جلال کی حالت ہی میں سامری کی طرح متوجہ ہوئے, اور ظالم یہ تو نے کیا کیا. اب جب وہ منظرہ سننا تو اس میں ہم ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں. قال فما خطبك يا سامري,
فرمایا اے سامری تو تیرا مقصد کیا تھا؟
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
کہا میں نے عجیب چیز دیکھی جو لوگ نہ دیکھ سکے, تو میں نے پوری توجہ سے ایک مٹھی بھر لی پائے رسول کی خاک سے, پھر اسے اس ڈھانچہ میں ڈال دیا اور اس طرح میرے نفس نے مجھے میرے لیے فسو سازی کی.
بہت بڑا جادوگر تھا سامری, قرآن پاک کا بیان آج تک بھی مشہور ہے. سامری جادوگر خطرناک قسم کا جادوگر تھا, اور ادھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مکرم بندے ہیں, بل عباد مکرمون, آج کے سبق میں یہ بات آ رہی ہے, اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے مکرم بندے ہیں, اللہ کا مکرم بندہ, خطرناک جادوگر. ایک مقصد ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ جو بچھڑا میں نے بنایا ہے سونا پگھلا کر کے, اس میں کچھ جان سی آ جائے, کسی نہ کسی انداز میں اس میں جان سی آ جائے یا کچھ بولنے سے لگ جائے. تو اب سامری اس مقصد کو نبھانا چاہتا ہے, تو بظاہر تو حق یہ بنتا تھا, بہت بڑا جادوگر تھا, مارتا کوئی جادو کا پھونکا اور جناب علی بچھڑا بولنے لگ جاتا. لیکن سامری اپنا بیان دے رہا ہے, کہتا ہے میں نے دیکھا جو لوگ دیکھ نہ سکے. وہ حدیث میں آتا ہے کیا دیکھا, حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ سامری نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لا رہے تھے, اسپ حیات جبریل علیہ السلام کا گھوڑا, اس پر بیٹھ کر تشریف لا رہے تھے. تو جہاں وہ گھوڑا پاؤں رکھتا نیچے سبزے اگ جاتے, تو سامری نے کہا اچھا اس گھوڑے کے جبریل نہیں, جبریل کے گھوڑے کے پاؤں میں یہ تاثیر. تو اس نے اب کے جہاں حضرت جبریل کے گھوڑے نے پاؤں لگایا نا نیچے, تو اس نے وہیں سے ایک مٹھی بھر مٹی پکڑ لی اور پکڑ کر بچھڑے کے اندر ڈال دی, وہ نرم نرم آواز لگانے لگ گیا. میں نے آپ کو جو نتیجہ دینا چاہا, جادوگر بھی محسوس کر رہا ہے کہ میرے جادو میں وہ جان نہیں ہے, اللہ کے نیک بندے کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے مٹی میں جو اللہ نے جان بھر. میں نے جادو کو ذلیل کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہا, قرآن پاک کا بیان. اور کہہ بھی کون رہا ہے, جادوگر کہہ رہا ہے, کہہ بھی کون رہا ہے جادوگر سامنے, اور بہت شیطان قسم کا جادوگر کہہ رہا ہے. تو سمجھ آنی چاہیے ان جادوگروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور نہ ان کے جادو کے اندر وہ زور ہوتا ہے. ابھی قرآن کا بیان تو یہ ہے کہ جبریل کا گھوڑا اور گھوڑے کا پاؤں اور اس کے نیچے سے مٹی, اگر گھوڑے کے پاؤں کے نیچے والی مٹی کا یہ حال ہے تو آمنہ کے لخت جگر محمد مصطفیٰ جہاں پاؤں رکھتے ہوں گے اس زمین کا پھر کیا حال ہوتا ہوگا, اور اس میں کیا برکتیں اور کیا رحمتیں سمٹ کر کے جیسے آ جاتی ہوں گی. بات سمجھنی تو چاہیے نا. میں بس میں یہاں سے پھر عنوان پختہ ہو گیا, جو بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ پاک اس پر جادو کا اثر اتنا ہی نہیں ہونے دیتا ہے اور اسے بچا کر رکھتا ہے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا.
فرمایا جا نکل جا, بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ ساری زندگی تو کہتا رہے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, اور یقیناً تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے ہرگز جس کی خلاف ورزی نہ ہوگی, اور دیکھ اپنے اس بت کو جس پر تو عبادت کے لیے جمع رہا, قسم ہے ہم اسے جلائیں گے پھر اس کی راک کو سمندر میں بکھیر دیں گے.
اللہ اکبر, یہ نتیجہ میں خود پہلی بار کہہ رہا ہوں تو آپ کو پہلی ہی بار سننا پڑے گا مجھ سے. میں خود پہلی بار کہہ رہا ہوں حالانکہ درس قرآن دے کر گیا ہوں, یہ نتیجہ اللہ نے مجھے اچانک یہاں بیٹھ کر نصیب فرمایا. حضور رحمت عالم پر مشہور تو ہے نا کہ جادو کا عنوان جو بھی اس کی تحقیق ہے میں نے آپ کو سنا دی, لیکن یہ تو آپ سمجھ گئے کہ آخری دو صورتیں جادو کے توڑ کے لیے اتری, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جادوگر زور مارے تو مذہب میں اس کا جوڑ ہے, اس کا توڑ ہے, محسوس کر گئے. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب جلال آیا تو جادوگر کو ایک دعا لگا دی اس کے خلاف کا انت قول لا مساس, جا آج کے بعد تیرا یہ حال ہوگا کہ تو کہے گا لا مساس, اس کا ترجمہ جو بنتا چھونا نہ, مجھے ٹچ نہ کرنا, او مجھے نہ چھیڑو, میرے نیڑے نہ آؤ, مجھے ہاتھ مت لگاؤ, تو آئندہ یہی کہتا رہے گا. وہ اس نے سن تو لیا, لیکن ماجرا کیا ہوا, جب بھی سامری کسی سے ٹچ ہو جاتا یا کوئی سامری جادوگر سے ٹچ ہو جاتا تو دونوں کو شدید بخار چڑھتا. ابھی ایک دو تین چار پانچ بار جب ایسا ہو گیا تو سامری سمجھ گیا کہ یہ تو مجھے جنابی علی موسیٰ علیہ السلام کی دعا میرے خلاف پوری ہو گئی ہے, اب وہ دور سے بندے کو دیکھ, او بھائی او دور رہی میں, دور رہی مہربانی کہ میرے نیڑے نہ آئیں یار, میرے نیڑے نہ آئیں. یہ تو یہاں تک قرآن کی کہانی, لیکن جو جملہ میں نے کہنا چاہا, جادوگر زور لگائے تو اللہ والوں کے پاس توڑ ہوتا ہے, لیکن اگر اللہ والے کے منہ سے بات نکل جائے نا تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی ہو اس کے پاس اس کا توڑ نہیں ہوتا ہے. کیا مسئلہ, زندگی بھر ایسا ہی کرتا رہا, اگر اس کے جادو میں اتنی جان ہوتی کہ اللہ کے پاکیزاؤں کے بول کا مقابلہ کر سکتا ہوتا تو مارتا دو چار پھونکے جادو کی اور اپنے آپ سے وہ شے ہٹا دیتا ہے نا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جادو شیطانی زور ہوتا ہے اور یہ پاکیزہ کلام یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے, تو شیطانی طاقت میں وہ جان کہاں ہے کہ اللہ کے پاکیزہ نام کا مقابلہ کر سکے. اے ایمان والوں, میں نے کئی بار کی طرح آج پھر شروع ہی میں آپ کو بہت زور آوری سے سمجھانا چاہا کہ جادو شادو کچھ نہیں ہے, ہے لیکن شیطانی زور ہے. تم اپنی ول پاور اللہ کی حضور مضبوط رکھو, دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری خود ہی حفاظت فرمائے گا.
انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما,
بے شک تمہارا معبود اللہ ہی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ہر چیز اس کے علم کی وسعتوں میں سمتی ہے.
کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا,
اسی طرح ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں حقیقت بری خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے, اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے.
دھیان کرنا, سبق آپ کا اور میرا آ گیا, جو عنوان آج کل چل رہا ہے نا دورہ تفسیر درس قرآن کا عنوان, یہ عنوان آ گیا, دھیان رکھنا.
من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا,
جس شخص نے بھی اس سے روگردانی کی تو بے شک وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے گا.
جس نے قرآن سے روگردانی کی, یہ ہے عنوان, جس بندے نے بھی قرآن سے رو گردانی کی, منہ پھیڑا, تو رب کا اعلان تھا قیامت کو اسے بڑے بوجھ اٹھانے پڑیں گے, گناہوں کے بوجھ, غلطیوں کے بوجھ, خطاؤں کے بوجھ, اللہ کی ناراضگیوں کے بوجھ. قرآن کی صحبت میں آنا گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے, اور قرآن سے دور دور رہنا, پہلے بھی دھلتے نہیں ہیں اور قرآن کی تاثیر ملی جب نہ تو آئندہ بھی گناہ چڑھتے رہتے ہیں. تو رب کائنات نے کہا جس نے قرآن سے منہ موڑا قیامت کو بوجھوں پر بوجھ اٹھانے پڑیں گے.
خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا,
وہ ہمیشہ اسی تکلیف میں رہیں گے اور قیامت کے دن انہیں یہ بوجھ بہت دکھ دے گا.
یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا,
جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرم لوگوں کو جمع کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی.
یہ کہتے ہیں نا رنگ بدل گیا جناب, غلطی ہو گئی, اتنا رنگ کیوں بدلا پیا ہوا ہے؟ رب کائنات نے کہا قیامت والے دن بھی مجرموں کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے. پیچھے ہم پڑ چکے, یوم تسود وجوہ, چہرے ان کے کالے ہو جائیں گے, مجرموں کے آنکھوں کا کیا حال ہوگا, کہا آنکھیں ان کی نیلی ہو جائیں گی. یہ بڑی گنونی سی صورت ہے, ڈراؤنی سی کہانی ہے, کالا چہرہ اور آنکھیں نیلی, یہ مجرم لوگوں کی کہانی ہوگی. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا,
اور سہمے سہمے آپس میں تبادلہ خیال کریں گے کہ تم لوگ تو دنیا میں محض 10 دن رہے ہو.
یار 10 دن کی زندگی کی خاطر ہم نے, یار یہ کیا ستیہ ناس کا مالی ہے. ہولی ہولی آپس میں گپے لگائیں گے, نہ ہی مخالفت کرتی یار رسول اللہ کی, بہتر یہی تھا. اس نے یہ قرآن پاک نے کہا یتخافتون بینہم, آپس میں آہستہ 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 گپے لگا رہے ہوں گے.
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثالهم طريقه الا لبثتم الا يوما,
ہمیں ان کی باتوں کا خوب علم ہے جب ان میں سے زندگی کی راہوں میں ایک زیرک شخص کہے گا تم لوگ محض 1 دن رہے.
جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یار ہم 10 دن رہے, کوئی کہہ رہا نہیں 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 1 دن رہے ہیں, کوئی کہہ رہا دنیا میں ہم 10 دن رہے, کوئی کہہ رہا 1 دن رہے. ہونے کا آئندہ اس پر تبصرہ کیا, نحن اعلم, ہمیں پتا ہے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا 10 دن رہے, یہ کہہ رہا 1 دن رہے. آئمہ تفسیر نے کہا کہ وہ جو رب کا آئندہ نے کہا نا, مجھے پتا ہے اصل میں قیامت کی ہول ناکیاں دے کر ان کے دماغ اڑ گئے ہیں, اصل میں خوفناکیاں دے کر یہ مبہوت ہو گئے ہیں, یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, ہم تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ تو سارا کچھ ہو گیا ہے. کوئی کہے گا ہم میں دنیا میں دس دن دس دہاڑے رہا, کوئی کیسی میں ایک دہاڑا دنیا سے رہ کے آیا. آئمہ تفسیر نے کہا اصل میں ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی قیامت کی تباہ سماہیاں دیکھ کر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا,
اور وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیے میرا رب انہیں خاک بنا کر بخیر دے گا.
بڑے بڑے دن نا تو کافروں لوگوں نے پوچھا حضور یہ پہاڑ کدھر جائیں گے قیامت والے دن, اس کا جواب دیا یہ خاک بن جائیں گے اور کہاں جانا, خاک بنا دیے جائیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا,
پھر ان سب کو ایک کھلے میدان کی شکل میں لا کر چھوڑ دے گا, تجھے اس میدان میں نہ کوئی سلوٹ نظر آئے گی اور نہ کوئی اونچی جگہ.
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا,
اس دن لوگ اتباع کریں گے ایک داعی کی, اس کے سامنے کوئی ٹیڑھا پن نہیں چلے گا اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی, بس تو کچھ نہ سنے گا سوائے دھیمی سی آواز.
یار یہ ماحول ذرا سامنے لاؤ نا, پہاڑ قیامت کو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمین برابر ہو جائے گی, فرشتہ سب کو پکار کر لا رہا ہوگا اوئے اللہ کے حضور پہنچیں. جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو قرآن نے کہا اللہ کے سامنے سب کی آوازیں تھم جائیں گی, سکوت طاری ہو جائے گا, خاموشی چھا جائے گی. آگے لا تسمعوا الا ہمسا, سانسوں کی آوازیں آنے لگ جائیں گی, وہ حروف محموسا ہمسا, صرف سانسوں کی آوازیں آئیں گی. بس میں محشر میں کھربو انسان, لیکن اللہ کے رعب جلال اور حیبت کی وجہ سے ساری آوازیں تھم جائیں گی اور پھر کیا ہوگا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا,
اس دن کوئی سفارش نفع نہ دے گی سوائے اس ذات کے جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی اور اس کے قول کو پسند فرما لیا ہوگا.
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما,
وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے, اور وہ لوگ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے.
وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما,
اور جھک پڑیں گے سب چہرے زندہ قیوم کے سامنے اور برباد ہوا وہ جس نے ظلم اٹھایا.
چہرے جھک جائیں گے, شرم جب بندے کو آتی ہے نا تو آپ کو پتا ہے اکھ سے ملا ہوئے تو تخنا کیوں نہیں مارے در, اور بس شرم آ رہی ہے جی, آوازیں تھم جائیں گی, اللہ کے حضور چہرے جھک جائیں گے. یہ منظر سامنے لو, اگر احساس بیدار ہو تو ہے خطرناک کہانی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا,
اور جو شخص عمل کرتا رہا نیک کاموں سے اور مومن بھی ہوتا ہے تو اسے خوف نہ ہوگا ظلم کا اور نہ ہی حق تلفی کا.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا,
اور اسی طرح ہم نے اسے عربی میں قرآن کی صورت میں اتارا اور اس میں گناہوں پر سزائیں پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں یا یہ قرآن ان کے دل میں یاد اجاگر کر دے.
ایک خاص سبق کہنے والا ہوں, آیت کا ترجمہ غور سے سیکھیے گا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما,
پس بلند تر ہے اللہ محکم گرفت رکھنے والا بادشاہ, اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیے قبل ازیں کے پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی, اور دعا فرمائیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما.
اللہ یہ ذوق تلاوت ہمیں عطا فرمائے جو سرکار دو عالم کو عطا فرمایا ہوا تھا. جبریل وحیاں لے کر آتے نا تو آ کر کہنا ہوتا مثلا آر یہ وحی آئی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ سورت سنانی ہے. پتہ کہ حالات کیا ہوتے, حالات کیا ہوتے, ابھی جبریل یہاں ہوتے الحمد للہ, ابھی یہاں پہنچ دینا سرکار دو عالم جلدی سے پڑھ چکے ہوتے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ابھی وہ سنا رہے ہوتے تو حضور پہلے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہی لانے والا یوں محسوس ہوتا جیسے وہ الفاظ میں پیچھے پیچھے رہ رہا ہے اور سرکار دو عالم جیسے آگے آگے تشریف لے کر جا رہے ہیں. رب کائنات نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ہمیں ایسا پتہ ہے لا تعجل بالقرآن, محبوب وہ جو آپ کا مقصد ہے وہ ہم پورا کر دیں گے, پر آپ نہ ذرا اپنے آپ کو مشقت بھی نہ ڈالیں. وہ جب آپ تیز تیز پڑھتے ہو ساتھ ساتھ جڑ جڑ کر رہتے ہو تو مشقت تو آپ کو ہوتی ہے. تو سورہ طہٰ کا پہلا حصہ ہی کیا تھا, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جاؤ, تو آپ جلدی نہ کیا کریں. رہی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں جلدی جلدی علم سمیٹ لوں تو یہ سنا کریں آرام آرام سے, تو اس کے بعد آپ کو علم زیادہ چاہیے نا, آپ یوں کہا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ یہ دعا کرتے رہا کیجیے, ہم آپ کا علم بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے. ہم اہل سنت جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا علم ایک دم سے آپ کو نہیں دیا گیا, آہستہ آہستہ آج 10 باتیں 15 باتیں 20 باتیں 40 باتیں 100 باتیں, یہ عقیدہ ہمارا قرآن حکیم میں ثابت ہے. محبوب کہتے رہا کریں رب زدنی علما, جتنا آ گیا سو آ گیا, اور مانگے پھر وہ بھی آ گیا, پھر اور مانگے پھر وہ بھی آ گیا, پھر اور مانگے. یہ بات ہم وہاں کہتے ہیں اہل سنت, کہ کئی حدیثوں کے اندر یا اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ رسول اللہ کو فلانی بات کا علم نہیں تھا, فلانی بات کا علم نہیں تھا. ہم اہل سنت کہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں, آج اگر حضور کو فلانی بات کا علم نہیں تھا تو آنے والے کلوں میں تو ہو گیا تھا نا, آنے والے کلوں میں تو ہو گیا تھا نا, آنے والے کلوں میں تو ہو گیا تھا نا. یہاں تک کہ قرآن نے اعلان کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, بابو جو بھی پتا نہیں تھا لو اب ہم نے وہ سارا پورا کر دیا ہوا ہے. ہمارے سنت اس طرح کے علم کا قائل ہے کہ رسول اللہ کا علم پاک آہستہ آہستہ آپ کو عطا فرمایا جاتا رہتا تھا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا,
اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم کو حکم دیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر اس کا عزم نہیں پایا.
وہ کہانی پھر بیان کر دی, آدم علیہ السلام نے کھایا تھا تو ان کا ارادہ کوئی نہیں تھا, بس وہ بھول گئے تھے. مولا بھولے کیوں تھے؟ جیسے کہ میں وہ ساری آیتیں ملا کر کہوں, جیسے کہا جا رہا کہ وہ بھی بس ہم نے بلایا تھا. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہمارا خلیفہ دنیا میں تشریف لے جائے, تو وہ بھی جیسے ہم ہی نے بلایا تھا. اس دن پہلے سفارے کے اندر آپ کو یہ کہانی ساری میں سنا کر آیا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى.
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, اس نے انکار کر دیا. پس ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے, تو تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے, پھر تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے.
میاں اور بیوی دونوں کا دشمن ہے شیطان. اور میاں کیا بن گیا؟ او خامندو, خدا کے بندو, شیطان تم دونوں کو لڑانا چاہتا ہے. بیویوں, شیطان تم دونوں کو لڑانا چاہتا ہے. پہلے سپارے کے اندر بھی ہم نے یہ کہانی پڑھی ہے. ذرا محتاط ہو کر رہا کرو. نہ استاد محتاط کیا کریں کیا کریں, صبر کیا کرو ایک دوسرے کے معاملے میں, یہ کیا کرو, یہ ہے احتیاط. چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو جاتے ہو, سیخ پاک ہو جاتے ہو, جیسے انگارہ بن جاتے ہو. تین طلاقیں اکٹھی, اور بیگم بھی کہتے تینوں اکٹھی دے دے. پھر یہ جملے واقعہ ہوئے ہیں مجھے, پھر طلاق دے دیتے ہو اگر نہیں رکھنا چاہتا تو. وہ بھی جلال میں آ گیا, حضرت صاحب, حضرت خامو صاحب, چلو ٹھیک ہے سر, ترے طلاقیں ہو گئی ہیں. قرآن پاک نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے, تیرا بھی دشمن, تیری بیگم کا بھی دشمن, صبر سے کام لیا کرو. تو ویسے بھی جب 2-4 گھنٹے گزرتے ہیں تو چاہ خود پکانی پڑتی ہے, تو پھر تب بھی تو صبر آتا ہے نا, تب بھی تو ٹھنڈے ہوتے ہو نا, تب بھی تو فتوا لینے کے لیے کوئی ایسا مولوی ڈھونڈتے ہو نا. ایسا مجھے نہیں ڈھونڈتے آپ لوگ اس وقت, کوئی ایسا ڈھونڈتے ہو جو کہے کہ کوئی کرو نا جناب کچھ, پھر ایسا ڈھونڈتے جو تو پہلے ہی قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کو پہچان کر رکھو. پھر اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى,
بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس میں بھوک نہ لگے گی اور نہ تم بے پردہ ہوگے.
جنت میں بھوک بھی نہیں ہے, جنت میں بے پردگی بھی نہیں ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى,
اور بے شک تمہیں اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ دھوپ تنگ کرے گی.
اس نے عقیدہ بتایا تھا جنت میں بھوک نہیں, جنت میں پیاس نہیں, جنت میں یہ ساری باتیں جو منفی ہیں تنگ کرنے والی یہ نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا بیان. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ,
بعد ازاں شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا, کہا اے آدم کیا میں تمہیں دوام والے درخت کی خبر دوں اور ایسی بادشاہی جو فنا نہ ہونے والی ہے.
یہاں آ کر قرآن کی ترتیب کا ایک لطف نہ بتاؤں آپ کو, قرآن پاک کی ترتیب کا لطف. ویسے واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, جہاں بھی ہوتی رہا یہاں سے بات. لیکن یہاں سے شروع نہ ہوئی. یہاں توجہ کرو, بڑی لطیف بات. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا, بس وہ بھول گئے تھے. تو پھر کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے رب کائنات نے جیسے آدم علیہ السلام کی عزت کی طرفداری کرتے ہوئے پہلے سمجھا دیا, میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں قرآن میں آدم علیہ السلام کا. نانا ان کا کوئی جرم نہیں تھا, خطا نہیں تھی, تین سن کے تک گھبرانا جایا جب وہ اپنے دماغ کو بہکانا کہیں لینا کہ آدم علیہ السلام نافرمانی کی تھی. کہا نہیں, ولم نجد لہ عزما, ہم رب ہیں ہمیں پتا ہے ان کا ارادہ تھا ہی نہیں. لہذا واقعہ سننے کے بعد کوئی ایسی ویسی سوچ ذہن میں لے کر نہ آنا. اس مقام پر قرآن نے یہاں سے یہ عنوان شروع فرمایا ہے. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
پس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو کھل گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں, تو وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے, اور آدم نے اپنے رب کے پاس ہمیشہ رہنا چاہا تو وہ اس میں بامراد نہ ہوئے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی اللہ تعالیٰ جس کو ترجمے کے اندر جو لطافت عطا فرمائے, وعصا آدم ربہ فغوا کا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقعہ ہوئی, تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. مطلب کیا چاہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا یہ کھا لو ہمیشہ رہو گے, یہ مطلب جو چاہا تھا تو وہ راہ نہ پائی. استاد گرم یہاں ترجمہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور آدم نے اپنے رب کے پاس ہمیشہ رہنا چاہا تو وہ اس میں بامراد نہ ہوئے. یعنی یہ آپ علماء کو سمجھ آئی ہے کہ یہ کیا لطیف فرق واقعہ ہو گیا ہے کہ آدم نے اپنے رب کے پاس ہمیشہ رہنا چاہا تو وہ اس میں بامراد نہ ہوئے. عصا اور غوا کو ملا کر کے تو ترجمہ بڑا لطیف پیرائے میں کیا گیا. علماء تنہائی میں بیٹھ کر اس ترجمے سے لذت مند ہو سکتے ہیں. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
پھر ان کے رب نے انہیں وفور عنایت سے نوازا, پھر ان پر خصوصی رحمت کی توجہ دی اور منزل تک رسائی بخشی.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ, تمہارے پاس بعضوں کے دشمن ہیں, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ بھٹکے اور نہ بدبخت ہو.
ہدایت کی پیروی کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى.
اور جس نے میرے قرآن سے اعراض برتا تو بے شک اس کی معیشت تنگ ہوگی اور ہم بروز قیامت اسے اندھا اٹھائیں گے.
اس آیت کو میں دو طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جو بندہ قرآن سے اعراض کرے گا, ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے, اس کا رزق تنگ ہو جائے گا. یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی. تفسیر نمبر دو, جس بندے نے قرآن سے اپنا ہاتھ کھینچا یعنی اعراض کیا منہ موڑا تو اس کی زندگی ہی تنگ ہو جائے گی. اس پر آئمہ تفسیر نے کہا کہ زندگی سے مراد قبر کی زندگی بھی ہے, زندگی سے مراد دنیا کی زندگی بھی ہے, زندگی سے مراد آخرت کی زندگی بھی ہے. جہاں جہاں بھی اسے زندگی ملے گی نا تو قرآن سے کھینچے کھینچے رہنے والے کی زندگی اللہ ادھر ہی تنگ فرما دے گا. تو اللہ محالہ آٹومیٹیکلی اس کا نتیجہ سمجھ آ گیا, جو قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے بھائی گھروں میں بیٹھ کر پڑھ لو, کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ بھائی یہ تو دورہ تفسیر ختم ہو جائے گا, ان قریب ختم ہو جائے گا, اس کا معنی یہ تو نہیں زندگی بھر کے لیے اب ہم نے اس کو پکڑنا نہیں ہے چھونا نہیں ہے, بھائی یہ معنی نہیں ہے. گھروں میں بیٹھو دو دو تین تین چار چار مل کر کے کوئی اردو میں تفسیر کا نام لکھوا لو مجھ سے, میں خود آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. تو وہ دو آیتیں روزانہ سیکھ لیں پڑھ لیں, الغرض قرآن سے جڑے رہنے سے زندگانی انسان کی زندگی خوش ہو جاتی ہے اور بابرکت ہو جاتی ہے, اور قرآن سے کھینچا کھینچا رہنے پر انسان کی زندگی تنگ بنا دی جاتی ہے. یہ قرآن پاک کا بیان ہے. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا.
اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا در حالے کہ میں تو دیکھنے والا تھا.
تو قرآن سے کھینچے کھینچے رہنے والے قیامت کو اندھے ہوں گے. تو اگرچہ اولا مراد کافر ہیں, یہ بات جاننی چاہیے, مراد کافر ہے, وہ نہ کہے گا لما حشرتني اعمى, اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا, میں تو دنیا میں دیکھنے والا ہوتا تھا. جواب کیا دیا جائے گا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں فراموش کر دیا تھا اور یوں ہی آج تجھے نظر انداز کر دیا جائے گا.
نے میری آیتوں سے بیگانگی اختیار کی لہذا آج تجھے ہم نے فراموش کر دیا, بھگت اپنا معاملہ پھر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
اور ہم یوں ہی اسے سزا دیں گے جو حد سے بڑھا اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ مانا, اور آخرت کا عذاب یقیناً انتہائی سخت اور باقی آنے والا.
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى.
کیا اس چیز نے انہیں ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا کہ یہ لوگ ان کی رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے ہیں, بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں.
ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى.
اور اگر آپ کہ رب کی طرف سے پہلے ایک بات نہ ہو گئی ہوتی تو عذاب لازماً پہنچ چکا ہوتا اور وعدہ کے وقوع کا ایک وقت معین ہے.
وہی کہ اگر یہ بات ہونا نہ ہو چکی ہوتی, کون سی؟ کہ ہم ایک دم سے عذاب دیتے نہیں ہیں. یہ بات اگر اللہ کے ہاں طے نہ ہو چکی ہوتی, طے کی کتنی تھی؟ رسول اللہ نے کی تھی, آپ کو حدیث سنا چکا ہوں. پھر مولا ان پر عذاب نہیں آنا چاہیے, بس یہ کہ ان کے بچے چلو مسلمان ہو جائیں, تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو اب تک تمہارا کام پورا ہو چکا ہوتا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی.
پس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے اور رات کے مخصوص اوقات میں اور دن کے اطراف میں اس کی تسبیح کیجئے تاکہ آپ خوشیاں حاصل کریں.
تین دن پہلے بھی ہم نے یہ سبق سیکھا تھا, جب لوگ تنگ کریں ستائیں تو جواب نہ دینا, بدلہ لینے کی ٹھاننا مت, بلکہ کرنا یہ کہ حمد و تسبیح بجا لاتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا, اللہ تعالیٰ تمہارے بوجھ ہلکے فرما دے گا, تمہیں ستانے والوں کو ذلیل کر دے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا. یہ انبیاء کرام کے نام سبق ہے, اصل میں کافروں کے مقابلے میں یہ انبیاء کرام کے نام سبق ہے. ہم اس سے فیض کمانا چاہتے ہیں, ستانا مت, کوئی تمہیں ستائے تو آگے سے جواب نہ دینا, پھر اس کے بعد دیکھنا کہ اللہ کی پکڑ کا تماشا کیا سجتا ہے اور تماشا کیا بن جاتا ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
اے سننے والے, اپنی نظریں مت لگا اس طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونقوں سے مالا مال کیا ہے تاکہ ہم انہیں اس مال میں مبتلا فتنہ کریں, اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے, بہتر اور باقی رہنے والا ہے.
یہ سبق اس دن بھی آیا, محبوب ان کے مال کی طرف نظر بھی نہ ڈالیں, آپ جس رب نے انہیں دیا آپ کو بھی نواز دے گا. نظر نہ ڈالنے کا معنی کیا؟ مذہب کے عنوان کے لیے فنڈ ریزنگ نہ کی جائے, لگی ہاتھوں سوال اٹھاؤ. رسول اللہ علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فنڈ ریزنگ کی ہے, تبھی تو حضرت ابو بکر گھر کا سارا سامان لائے, حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لائے, حضرت عثمان ابن عفان نے 300 اونٹ سامان کے بھر کر دیے. فنڈ ریزنگ کرنا یہ تو خود رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے, یعنی ہم غریبوں کے لیے قائم فرمائی, ورنہ حضور کو پیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ اشارہ ہوتا تو جنت سے پتہ نہیں کیا سے کیا آ جاتے. اس آیت کا پھر معنی کیا ہوگا؟ کہ ان مالداروں کے مال کی طرف نظر نہ کیجئے, یعنی دے کر ہرس ہی رکھتے رہنا, یار ہمیں تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا, اصل تو یہ کما کے نا, مزے تو ان کے ہیں نا یار, اور اسی الجھن میں اپنے مذہبی چلاؤ میں رکاوٹیں ڈال بیٹھو, اپنی منزل کو فراموش کر بیٹھو. اے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا تو پھر کیا تھا. وہ جیسے وہ 20 سپارہ آنے والا ہے, ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو علماء درجے کے لوگ تھے, وہ قارون کے خزانے دیکھتے نا تو کہتے یار اس کو اللہ نے صحیح دیا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مولا کائنات وہاں پہنچ کر جانو گے, وہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس غریب کو ہوا بھی اس کی نہیں ہے. ان کے پاس تو دنیا کے خزانے ہیں, تمہارے پاس نبیوں کی نبوت کے علوم کے خزانے ہیں, تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے تمہیں کیا عطا فرمایا ہوا ہے. ہاں جی, کون سی آیت؟ وامر آپ سب کی ڈیوٹی آ گئی آیت, ہم سب کی ڈیوٹی. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوى.
اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے اور اس پر خود بھی مضبوط رہیے, ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے, ہم تجھے روزی دیں گے اور حسن عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے.
نماز پڑھتے بھی رہو, گھر والوں کو حکم بھی دیتے رہو. اس پر قرآن نے جو جملہ چست کیا, میں کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ان کا رزق تمہارے ذمہ ہے؟ ہم نے یہ کب کہا؟ وہ رزق دینا ہمارا کام ہے, تم اپنی وہ ڈیوٹی تو دو رہا جو اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے, روٹیاں پوری کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ پیدا کرنے کے بعد اس نے شور نہیں دیا, رزق کے بندوبست وہ خود کرنا جانتا ہے, لیکن تم ان کو نمازیں تو پڑھاؤ. یہ باتیں اور بھی تھیں لیکن کہا کیا, نمازیں تو پڑھاؤ ان کو. میں کل سے بار بار آپ کو باریک باریک اشارے دے رہا ہوں, کتنی اہمیت سے اس عنوان کو اٹھایا جا رہا ہے, خود بھی پڑھتے رہو ان کو بھی پڑھاؤ. وہ باپ جو یہ تو چاہے کہ میرے بچے نمازی ہو جائیں اور خود لیٹا رہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کہا پہلے خود پڑھو نا تو پھر پتر کو انگلی لگا کر ساتھ مسجد میں لے کر جاؤ. ماں پہلے خود پڑھ نا اور پھر اپنی بیٹی کو مسلح پر ساتھ کھڑا کر, دیکھنا اس کی تاثیر ہوگی. اور خود لیٹے رہو اور بچوں چار نماز پڑھ کے آ میدے, اب میدا بھی نماز پڑھنے کے لیے پھر نہیں جائے گا. وہ کہے گا ابا جی ستے ہوئے تھے, گھر سے ہو سکتا ہے چلا جائے لیکن میدا صاحب باہر سے گھوم پھر کے شاید آ جائیں, ابا نے کون سی پڑھے جو مجھے بھیج رہا ہے. یہ تاثیر بدل جاتی ہے عمل کرنے کے بعد, اگر بندہ کوئی عنوان قائم کرتا ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
اور وہ بولے یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے, کیا ان کے پاس روشن دلیل نہیں آئی جو اگلے صحیفوں میں ہے.
ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو کہہ دے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے.
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
آپ فرما دیں سب کے سب منتظر ہیں سو تم بھی انتظار کرو, ان قریب تم جان لوگے کون سیدھے راستے پر ہیں اور کون ہدایت والے ہیں.
اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا, ہمارا 16 سپارہ مکمل ہو گیا ہے, اب ہم 17 سپارہ شروع کرنے لگے ہیں اور آج کی نشست میں آدھا تقریباً ہمارا پورا ہو جائے گا, باقی کل 17 پورا ہوگا تو 18 شروع ہو جائے گا.
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے پڑے ہیں.
بھائی 17 سپارے کے اندر بڑے عنوانات ہیں, بہت زیادہ عنوانات ہیں, شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ رب کائنات کا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ابھی تک ان کی غفلتیں ختم نہیں ہو رہی, بڑے تیز عنوان ہیں. شیخ سعدی نے یہی بات تو اپنے کلام میں ارشاد فرمائی تھی, چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو ازہال طفلی نگشت. 40 کا ہو گیا اور تیرا بچپنا ختم نہیں ہوا ابھی تک. وہ بڑے مرد کامل تھے, وہ ہر بڑے انسان کو سمجھا رہے ہیں 40 کا ہو گیا اور ابھی تک تیرے وہ کھیل تماشے ختم نہیں ہو رہے ہیں. تو قرآن نے کہا 40 نہیں, اقترب للناس حسابهم, حساب و کتاب کا زمانہ قریب آ گیا پر غفلتیں ختم نہیں ہو رہی. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدثن الا استمعوه وهم یلعبون.
نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی تازہ یاد دہانی مگر یہ کہ اسے سنا درا حالے کہ وہ کھیل کود میں ہوں.
قرآن سنا نہ سنا, کھیل کود, حضور کی باتیں سنی نہ سنی, توجہ کی نہ کی, عمل کیا نہ کیا. قرآن نے کہا کھیل کود کر رہے ہو, مذہب کو کھیل کود بنایا ہوا ہے. دل ہوا تو پڑھ لی, نہ دل ہوا تو نہ صحیح, دل ہوا تو مذہب جان لیا, نہ ہوا تو نہ صحیح, کھیل کود بنایا ہوا ہے. میں اصل ماجرا کیا ہے, لاہیتن قلوبهم واسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم فتاتون السحر وانتم تبصرون.
ان کے دل لاپرواہی سے بھرے پڑے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انتہائی مخفی رکھ کر سرگوشیاں کی, تو یہ کہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے بشر, کیا تم جادوگر کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے جانتے لوگ.
لاپرواہی خطرناک جرم ہے, یہ بندے کو بہت دور کا پھینکتا ہے جا کر. لاپرواہی, سستی, غفلت, لاپرواہی. لاہیتن قلوبهم, ماجرا یہ ہے کہ ان کے دل یہ سر میں لاپرواہ ہیں. فکر ہونا فکر ہے تو بندے کو دو دو گھنٹے دھوپ میں بھی کھڑا ہونا پڑے تو ہونا ہوتا ہے. استاد صاحب یہ کون سی فکر ہے؟ بل جمع کرانے والی فکر, کہیں کل جرمانہ نہ پڑ جائے. تو جس کام کو بندہ فکر بنائے, اپنا ہیڈک بنائے, تو دو دو گھنٹے دھوپ میں بھی کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے. تو مذہب کو کبھی ہم نے اپنی ضرورت سمجھا ہی نہیں, مذہب کو ہم نے کبھی اپنی ضرورت بنایا ہی نہیں ہے. تبھی تو یہاں میں کہوں گا کتنے کتنے عظیم الشان جلسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے اہتمامات اس میں کیے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کا آنا اس میں کتنا دشوار ہوتا ہے. صرف یہی نہیں, یعنی ہزاروں جگہوں پر اتنا عالی شان اہتمام ہونے کے باوجود لوگوں کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اصل میں ہم نے مذہب کو اپنی ضرورت ابھی تک جیسے کہ سمجھا ہی نہیں ہے. قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم.
فرمایا میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو خوب جانتا ہے اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے.
بل قالوا ادغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون.
بلکہ انہوں نے کہا پریشان خواب ہیں, بلکہ انہوں نے گڑ لیا ہے, بلکہ وہ شاعر ہیں, بس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلوں کو بھیجا گیا تھا.
تابر توڑ حملے کافروں کے, یہ قرآن کوئی خوابوں کی کہانی ہے نہیں, یہ کوئی جادو کی کہانی ہے. یہ نبی جو ہے محمد کہتا ہے نبی ہو یا جادوگر لگتا ہے کوئی؟ مسلسل رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر حملے, قرآن پر مسلسل ابجیکشن. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون.
ان سے پہلے بھی کسی بستی نے بات تسلیم نہ کی جسے ہم نے ہلاک کر دیا تو کیا یہ لوگ مان جائیں گے؟
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
اور آپ سے پہلے ہم نے رجال ہی کو بھیجا جن کی طرف ہم نے وحی کی, تو یاد رکھنے والوں سے دریافت کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہیں.
انبیاء ہمیشہ رجال ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, یہ عقیدہ قرآن پاک بار بار ارشاد فرما رہا ہے اور یہ عنوان بھی بار بار چھیڑ رہا ہے. اگر تمہیں خود پتہ نہیں تو بحث نہ کرو, کسی عالم سے پوچھ لیا کرو. فاسألوا اہل الذکر, اہل علم سے پوچھا کرو, اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو پوچھو گے تبھی کہ جاؤ گے تو, جلدی سمجھ آ گئی, پوچھو گے تبھی نا کہ جاؤ گے تو لگے آپ, تو قرآن نے کہا نا, حضور بھی یہی سمجھاتے تھے, علم کی مجالس میں جایا کرو اللہ تمہارا ایمان مضبوط فرما دے گا. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين,
پر ہم نے انہیں محض بدن تو نہیں بنایا کہ نہ کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہوں ہمیشہ رہنے والے.
نبیوں کی شان کہی, ہم نے انہیں بشری لباس میں بھیجا ہے تو بشری تقاضے دے کر بھیجا ہے. بشر محبت کرتا ہے, نبی بھی محبت کرتے ہیں. بشر کھانا کھاتا ہے, نبی بھی کھانا کھاتے ہیں. بشر پانی پیتا ہے, نبی بھی پانی پیتے ہیں. جب تک وہ ادھر رہے تو ادھر کے تقاضوں کو قدرے نہ بھاتے رہے. قدرے لفظ جو ہے یہ بڑی کھلی ڈلی بات ہے. جب تک ادھر رہے تو قدرے انسانی ضرورتوں کو نبھاتے رہے, انسانی تقاضوں کو نبھاتے رہے, اور جب ادھر نہ رہے, ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہ کائنات مادی چھوڑ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ماورا چلے گئے تھے. اسے قرآن نے کہا, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, جب ادھر گئے تھے تو مادی تمام تقاضے اور لوازمات تو ادھر ہی چھوڑ کر, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے. استاد صاحب دلیل دو, ہے اوکے کہانی لیکن جلدی جلدی کہتا ہوں. براق نیچے ہی رک گیا تھا, جبریل امین نیچے ہی رک گئے تھے, جہاں مادی مخلوقات کی انتہا ہو سکتی تھی. وعدہ حضور انہیں کے ساتھ چلے, انہیں ساتھ لے کر چلے, اس سے پار جبریل امین نے کہا حضور اب آگے میں نہیں پھر, تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر, نہیں تو نہ صحیح, میں جا رہا ہوں اپنے بشری تقاضے چھوڑے ادھر. اب جب آگے تشریف لے کر گئے تو نہ جبریل کی ضرورت محسوس فرمائی نہ براق کی ضرورت محسوس فرمائی. آنا جانا پھر کئی بار رسول اللہ علیہ السلام نے فرما لیا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين,
پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جسے چاہا نجات عطا کی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون,
بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری اس میں تمہارا ذکر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں.
وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ,
اور کتنی ہی بستیاں ہم نے پیس کر رکھ دی جبکہ وہ ظلم میں ڈوبی تھی اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا,
ظالموں کو مار دیا اور ان کو اٹھا لیا. کتنے زمانوں سے ہم یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ,
بس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو فوراً ہی وہ اس جگہ سے تیزی سے بھاگنے لگے.
لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون,
بھاگو نہ اور اس جگہ واپس لوٹا ہو جہاں تمہیں خوشحال زندگی کی ہر نعمت دی گئی تھی اور پر آسائش مساکن تاکہ تم سے باز پرس کی جائے.
اب یہ کئی ظالم بستیوں پر عذاب آئے تو صحیح, قرآن نے ایک دلچسپ منظر کھینچا. یمن کے علاقے میں حصور, حصور ح صاد واو الف را الف, حصور حصور نام کی بستی تھی. انہوں نے جب نبیوں کی نافرمانی کی تو رب کائنات عذاب بھیجا, جب عذاب آتے دیکھا نا تو پتہ کیا ہوا, یرکضون اکیلا کے نہ ٹھپے کہ شاید بچ جائیے, عذاب دے کر بھاگ پڑے کہ شاید ہم بچ جائیں. رب کائنات فرشتوں سے کہا کہ ذرا ان کو آواز مارو نا, لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم, نٹھن لوڑ نہیں آج نٹھن دیسا مڑ کے آؤ واپس آؤ ادھر, تمہیں عذاب دینے سے آئے تو سب کو نسنے پہ ہو. تو ان کو وہیں سے گھیر کر فرشتوں نے واپس بھجوایا اور ادھر پھر انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. لا ترکضوا, یہ وہ خاص بستی کی کہانی ہے. یعنی یہ ہم نے آج نئی بات جانی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے عذاب کو دے کر بھاگے تو شاید بچ جائیں. فرشتوں نے کہا بھاگنے تو نہیں دیں گے, واپس آؤ نا ذرا, آئے تم بھاگ سکتے کہاں ہو. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين,
بولے ہائے ہماری قسمت بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے.
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين,
تو ہمیشہ ان کے دعوے یہی رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں پائمال بھوسا بھجی آگ سے راکھ کا ڈھیر بنا دیا.
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين,
اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشا نہیں بنایا.
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.
اگر ہم نے ارادہ کیا ہوتا کہ کھیل تماشا بنائیں تو ہم نے اسے ضرور اپنی طرف سے کھیل بنا دیا ہوتا اگر ہم نے ایسا کرنا ہی ہوتا.
یہ سب کچھ جو ہم کہتے ہوتے ہیں اللہ نے جو شے بنائی فضول نہیں بنائی, یہ عقیدہ قرآن پاک کے یہاں سے کھینچیں. یہ ہم نے کھیل تماشا نہیں بنایا, ہر شے ایک مقصد کے تحت ہے, ہر شے ایک حکمت کے تحت ہے, ہر شے ایک دانائی کے تحت ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اگر ہم نے کھیل تماشا بنانا ہوتا تو پھر حالات ایسے نہ ہوتے, پھر کوئی انداز کوئی اور ہوتا. یہاں سے ہم نے یہ بات جاننی چاہیے, قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ سب کچھ بڑا با مقصد رب کائنات نے بنایا ہے.
بل نقذف بالحق على خطرناک عنوان, بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
بلکہ ہم حق کے ساتھ باطل پر چوٹ لگاتے ہیں تو حق اسے پیس کر رکھ دیتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کے سبب جو تم بیان کرتے
ہو. حق اور جھوٹ, حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. آج یہ فیصلہ قرآن سے سن لیں, میں نے کئی بار پہلے بھی کہا لیکن آج قرآن کے الفاظ ہیں, ہم ہمیشہ حق کو باطل پر پھینکتے رہتے ہیں. ایک بات, جب بھی ٹکراؤ ہوگا سنو, حق پھینکا گیا, اب ہوتا کیا ہے جو نتیجہ نکالا, استاد صاحب نے ترجمہ یہ ارشاد فرمایا, کیا بولا, فیض مغو کا ترجمہ کیا ہوا,
پیس کر رکھ دیتے.
ہم حق کے ذریعے باطل کو پیس کر رکھ دیتے ہیں, بات ختم ہو گئی. لیکن اعلی حضرت فاضل بریلوی نے الفاظ بدلے تو معنویت دیکھنا کیسی ذائقہ دے گی. فَيَدْمَغُهُ, وہ حق اس باطل کا پیجا نکال دیتا ہے. دماغ, یَدْمَغُ دماغ, جب حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے نا تو یہ حق باطل کا پیجا نکال دیتا ہے, اس کا دماغ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. حق نے ہمیشہ جیتنا ہوتا ہے, باطل نے ہمیشہ ہارنا ہوتا ہے. وقت دو دن گزریں گے یا دو مہینے یا دو سال, لیکن نتیجہ یہی ہے. مکہ والوں نے پورا زور لگایا تھا کیا محمد کو ہرا دیں, رب کائنات نے کہا تم لگا لو اپنا پورا زور, تو ہمارا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ اپنے محمد مصطفیٰ کے دین کے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے, تم جتنا مرضی ناپسند کر لو اللہ اسے پورا کر کے رہے گا. لیکن جملہ بڑا مزدار لگا, حق ہمیشہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے, یہ جملہ بڑا مزدار لگا.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ.
آگے چلے گئے.
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
اور اسی کے لیے ہیں جو کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, اور جو اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں.
يسبحون الليل والنهار ولا يفترون,
اور دن اور رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے.
فرشتوں کی شانیں بیان ہو رہی ہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. شعر اگر لفظ آگے پیچھے ہو رہے تو معافی رکھنا ہمیشہ کی طرح مجھے, وگرنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. یہ جو عنوان چھڑا, قرآن نے کہا فرشتے کم تو نہیں تھے, تسبیحیں چل رہی تھیں, تحلیلات چل رہی تھیں, وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. ہم تو پھر بھی سو جاتے ہیں, تراویہ سوڑا ہوئی تو پھر سا لینے کے لیے ادھر چلے گئے پانی پینے کے بہانے, تو پیاس بھی اتنی خاص ہوتے کوئی نہیں, سو گئے, لیٹ گئے, تھک گئے. کہا جو ہماری عبادت کرنے والے تھے نا, نہ وہ تھکتے تھے, نہ وہ سوتے تھے, اور نہ وہ سستیاں دکھاتے تھے. تو پھر تمہیں سمجھنا چاہیے نا کہ مقاصد فطرت کچھ اور بھی تھے, تمہیں بنانے سے مقاصد فطرت کوئی اور بھی تھے, صرف عبادت ہی مقصود نہیں تھا. کوئی کسی کے لیے درد میں مبتلا ہو, کوئی کسی لیے پریشانی اٹھائے, غم اس کا ہو, یہ اٹھائے, ہیلپ کرو, تعاون کرو, بھاگو دوڑو, ایک دوسرے کو محبتیں دو, محبتیں لو, پیار بانٹو, بہت سارے مقاصد ہیں انسانی تخلیق کو بروئے کار لانے میں.
ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون,
کیا ان لوگوں نے زمین سے کچھ معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کر سکتے ہیں.
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون.
اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں فساد کا شکار ہو جاتے, تو رب عرش اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں.
حجت اقنائی ہم کئی بار سن چکے ہیں, اللہ کے ساتھ ایک بھی اور ہوتا نا تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا. آخری بار جب میں نے اس آیت پر بحث کی سی درس قرآن میں, تو میں نے ذرا معمول سے ہٹ کر کچھ اور ابحاث بھی کی تھیں, وہ یقیناً وہاں سنی جا سکتی ہیں. لیکن اتنا جاننا چاہیے کہ ایک خدا کہتا ہے بارش ہونی چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں, ہو جاتی نا لڑائی, پھر لڑائی ہوتی تو پھر کوئی نتیجہ بھی تو نکلنا چاہیے تھا نا, ایک جیتتا ایک ہارتا. جو ہارنے والا ہے وہ خدا نہ ہوتا. تو قرآن نے یہی تو کہا کہ اللہ ایک ہی ہے جو جیتے جو غالب آئے, جو ہارے وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے. اچھا جی, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون,
وہ جو کرتا ہے اس سے متعلق وہ کسی کا جواب دے نہیں جبکہ وہ سب جواب دے ہیں.
مسلمانوں عقیدہ رکھو, رب کائنات نے اپنی شان میں یہ کہا اللہ جو چاہے کرے اسے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. اس لیے تو شکوہ کرنا حرام ہے, سخت ترین جرم ہے شکوہ کرنا اللہ کی طرف, اے مولا تو ایسا کیوں کر دیا, بعض حالات میں کفر بن جاتا ہے. تو رب کائنات ہے کہ ہم جو مرضی کریں ہم مالک ہیں. لہو ملک السماوات والارض, میں یہاں سے ایک بات آپ کو بتاؤں, لہو ملک السماوات والارض, سب کچھ کا مالک وہی ہے. مالک کی شان جانتے ہو, یہ پینسل اس وقت مثلا میری ملک ہے تو میں چاہوں تو یہاں پھینکوں, کوئی نہیں پوچھ سکتا. کوئی مجھ سے پوچھے سے مولوی صاحب پینسل پھینکی کیوں ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, یہ میری ہے میں جو مرضی کروں. مالک کا قانون یہ ہوتا ہے میں چاہوں تو توڑ دوں, چاہوں تو لکھوں, چاہوں تو پھینک دوں, چاہوں تو کسی کو دے دوں, چاہو تاگے ساتھ تاگے کے ساتھ باندھ کر لٹکا دوں. تو مالک اپنے مملوک میں جس طرح کا چاہے تصرف کرے, کوئی پوچھنا چاہے نا بھائی صاحب یہ کیا کہا, چل اپنا کام کر رہا ہے میری مرضی میں جو مرضی کروں, مالک میں ہوں کٹھو ہے. آپ سمجھو ذرا, یہ چھوٹی مثال ہے, آپ ذرا بڑے درجے میں جاؤ نا سمجھنے کے لیے. رب کائنات نے کہا لہو ملک السماوات والارض, یہ اعلان کئی بار کروایا, سب کچھ کا مالک میں ہوں, بڑا مالک ہے تو, تو یہ بار بار کہا جا رہا ہے. کہا اس لیے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ چاہے تو تمہیں بیمار رکھے, چاہے تو غریب رکھے, چاہے تو مال دے, چاہے تو صحت مند بنا دے, چاہے جوانی میں اٹھا لے, چاہے تو بچپن میں مار دے, چاہے تو بوڑھا کر کے تمہیں اٹھا لے, وہ جو چاہے تمہارے گھر گرا دے, دکان کو آگ لگوا دے, مولا یہ کیا کہا, جو مرضی کرو, چپ, آگے سے بول نہیں سکتے ہو, امتحان ہے, امتحان ہے, چپ کرو. میں نے جو کیا صحیح کیا, تم میرے مملوک ہو, میں تمہارا مالک ہوں, جس کا چاہو تمہاری ٹانگیں واپس لے لوں, تمہاری آنکھیں واپس لے لوں, تمہارے کان واپس لے لوں, تمہاری زبان کٹوا دوں, تمہارے بازو کٹوا دوں, جو مرضی کروں, تم مجھ سے پوچھ نہیں سکتے. اگرچہ جو کچھ میں کر رہا ہوتا ہوں وہ ظلم نہیں ہوتا, یہ بھی ساتھ بڑا مسئلہ ہے, میں نے جو بھی کیا وہ ظلم نہیں ہے. لوگوں کو اس میں پتا نہیں ہے میں ظلم کرتا نہیں ہوں, بڑی راز کہانی ہے, بڑی راز کہانی ہے, ظلم نہیں کرتا جو مرضی کر دوں. ابھی تخاد من دونہ آلہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون,
کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے ہیں, فرما دیجئے لے آؤ اپنی دلیل, یہ قرآن یاد دلاتا ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں اور یاد ہے ان کی جو مجھ سے پہلے تھے, بلکہ ان کی اکثریت حق نہ آگاہ ہے اور وہ اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں.
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون,
اور نہیں بھیجا ہم نے آج سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر میں ہی ہوں تو میری ہی عبادت کرو.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون,
اور کافر بولے کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے, وہ عیبوں سے پاک ہے بلکہ مکرمین سارے تو اس کے بندے ہیں.
فرشتوں کے بارے میں ایک اور عقیدہ قرآن نے کہا, میں اپنی مسجد میں سنا چکا ہوں, رب کائنات نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسے کہ مکہ والے مشرک کہتے ہیں, تو مولا پھر یہ کیا ہیں, یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا بل عباد مکرمون, یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں, انسان بھی بندے ہیں. بھائی بندہ وہ ہوتا ہے جو بندگی کرے, عبادت کرے, تو فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں بلکہ عزت والے بندے ہیں, اور انسان بھی اللہ کے بندے ہیں. ان میں کوئی عزت والا بندہ ہے کوئی ذلت والا بندہ ہے, ان میں سے منکر بھی ہے نا, کافر بھی ہیں. فرشتوں میں کوئی منکر نہیں, فرشتوں میں کوئی کافر نہیں. اس لیے لطیف کلام کیا میرے حضور نے, پتا کیا حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا, تو جبریل سے کہتا ہے آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ میں محبت کرتا ہوں, اعلان ہو گیا, یہاں صرف اعلان کروایا, اور جب کہا نا کہ زمین میں, تو وہاں نے کہا کہ زمین والوں میں اعلان کر دے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ زمین والوں کے اندر منکر بھی رہتے ہیں, زمین والوں میں اعلان نہیں. مولا ادھر کیا کہا, ان جن دلوں کو میں نے منتخب کر لیا ہے ان میں جا کر میرے اس بندے کا پیار بھر کر آؤ. تو اپنوں کا پیار ہر ایک کو میں دیتا بھی نہیں, یہ بات آپ کو بتا دوں, تبھی تو اعلان نہیں کروایا. جن کو پسند کیا تو پسندیداؤں کا پیار بھی اللہ نے انہیں ہی عطا فرمایا. بل عباد مکرمون, یہاں سے میں نے عقیدہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہا. ایک اور عقیدہ فرشتوں کا، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون،
جو قول میں اسے سبقت نہیں کرتے وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں.
فرشتے ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جس کو موت دینی ہے اسے ہی موت دیتے ہیں، جسے رزق سے نوازنا ہے اسے ہی نوازتے ہیں. میں نے چلتے چلتے ایک جملہ بول جانا ہے اگر آپ نے سنبھال لیا تو، جسے بیمار کرنا ہوتا ہے اسے بیمار کرتے ہیں، جسے خوشیاں دینی ہوتی ہے اسے خوشیاں دیتے ہیں. بھیجے اللہ ادھر فرشتے چلے جائیں ادھر، ویسا نہیں کرتے. رب کائنات نے خود کہا جدھر بھیجتا ہوں ادھر ہی جاتے ہیں، تو میں بس بول کر نکل جاؤں گا، گیان قریب بول کر نکل جاؤں گا. تو جو کام جدھر کے لیے ہم کہتے ہیں وہ ادھر ہی جاتے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے. تو وہی بھی ہم نے جدھر کہا تھا نا ادھر دے کر آؤ، تو وہ ادھر ہی دے کر آئے تھے، کہیں اور نہیں تھے دے کر. بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں کہا. اب بعض اگر پوچھو گے یہ ہے بات کیا تھی یار، یہ وہ کسی افس آلو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو پتا نہ لگے کسی عالم صاحب کو پوچھ رہے تھے ایک ایڑے گل سی بھائی.
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون،
وہ جانتا ہے جو آج وہ کر رہے ہیں اور جو کل انہوں نے کیا تھا، اور وہ مقربین شفاعت نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے.
فرشتے فرشتے، جملہ محفوظ کرنا، اللہ اکبر، شکر الحمدللہ، اللہ نے نصیب فرما دیا. فرشتے اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. تو ڈرنا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے، نہیں. سنبھالو اہل سنت، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے. ڈرنا صرف اس لیے نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، نہیں. گناہ کیے ہوئے ہیں اس لیے ڈر لگ رہا ہے، نہیں. فرشتے جن پر قرآن کی نس اتری، ہمارے پیارے بندے ہیں، ڈر رہے ہیں. یہ بھی کہا یہ گناہ بھی نہیں کرتے، ڈر پھر بھی رہے ہیں. ڈر کبھی ذات کے روب اور جلال اور حیبت کی وجہ سے ہوتا ہے. استاد صاحب کیوں اتنا زور سے بول رہے ہو؟ اس لیے بول رہا ہوں قیامت والے دن انبیاء جو ڈریں گے، خوف محسوس کریں گے، تو اس لیے نہیں پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، جی اس لیے نہیں. غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں اللہ پکڑ کرے گا، جی اس لیے نہیں. تو پھر ڈریں گے کس لیے؟ اور تیری ذات کا جلال آج بڑے عروج پر ہے. جیسے باپ گھر آئے تو بچے ڈر نہیں جاتے، حالانکہ جرم کوئی بھی نہیں، غلطی کوئی بھی نہیں، ماں آواز مار دی وہ پڑا ابا آ گیا نے، کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، وہ ڈر کے مارے سارے سہم جاتے ہیں، ابا جی آ گئے، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. قیامت والے دن رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک لحظہ ایسا بھی آنا ہے کہ اللہ اپنے کمال جلال اور غضب میں جب اظہار فرمائے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ سب انبیاء گھٹنوں کے بل اللہ کی حضور ساتھ جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر حضور اس پر تبصرہ کیا، اے سننے والے، اس دن اگر تیرے پاس 70 نبیوں جتنا عمل بھی ہوتا تو تو یہ کہتا کہ ہائے میرے رب یہ بھی کم ہے. یہ وقت اس کے جلال کے اظہار کا وقت ہوگا، جسے سورہ مزمل نے کہا شیبا السماء منفطر بی، وہ اس وقت کا جلال اس قدر زور پر ہوگا کہ اگر کسی ماں کے پیٹ میں بچہ بھی ہوتا تو مارے خوف کے بچے گر جاتے ہیں، جوان کو دیکھتا تو جوان مارے اس لرزے کے ایک دم سے بوڑھا ہو جاتا. لہذا بس میں نے آپ کو یہی عقیدہ بتانا چاہا کہ انبیاء بروز قیامت جو ڈریں گے وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی گناہ کرتا ہی نہیں ہے. وہ ڈر اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمارا پتہ نہیں بننا کیا ہے. اچھا نبیوں کو یہ پتا ہے کہ حسین جنت میں ہے تو اپنا نہیں پتا، اندازہ کرو. حسن پاک جنت والوں کے سردار ہیں یہ تو پتا ہے، پر اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا بننا ہے. یہ نظریہ غلط ہے، یہ سوچ اصل میں ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈر اللہ کے جلال کا ڈر ہوگا. دیکھو فرشتے ڈر رہے ہیں اللہ سے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ،
اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں.
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ،
کیا کفر کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا وہ لوگ مانتے نہیں؟
تین باتیں بیان ہوئی، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ملے ہوئے کا ایک معنی یہی بیان ہوا, یہی یہ ملے ہوئے تھے تو اللہ نے کھول دیا. تفسیر کا پہلو نمبر ایک یہی ہے. تفسیر کا پہلو نمبر دو یہ ہے, دھیان رکھو, آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے. کیا معنی؟ آسمان بارشیں برسایا نہیں کرتا تھا, زمین فصلیں اور کھیتیاں اگایا نہیں کرتی تھی, پیک تھے, ملے ہوئے تھے, بند تھے. یہ نہ وہ کچھ گراتا تھا نیچے کھل کر, اور نہ یہ زمین کھل کر کچھ اگاتی تھی, بند تھے. انسان ہی نہیں تھے, جنہوں نے کھانا تھا وہ تھے ہی نہیں, جنہیں پانی چاہیے تھا وہ تھے ہی نہیں. رب کے آئینہ تھے, وہ تاریخ یاد کروائی. یہ آسمان بند تھا, کچھ بھی برسایا نہیں کرتا تھا. جب ہم نے تمہیں بنایا, تمہاری ضرورتیں جب پیدا ہوئی, ہم نے کہا آسمان برس, میرے بندوں نے پانی پینا ہے. یہ زمین بند تھی, کچھ بھی نہیں اگاتی ہوتی تھی. اور بطور سیمپل آج بھی بہت ساری زمینیں ہیں وہ کچھ نہیں اگاتی, اللہ پاک نے آج بھی انہیں بھی ایسا ہی رکھا ہوا, نہیں اگاتی. تو یہ کچھ بھی اگاتی نہیں ہوتی تھی. پھر میرے خلیفوں, ہم نے جب تمہیں بھیجا تو تم نے روٹیاں کھانی تھی, انار کھانے تھے, سیب کھانے تھے. ہم نے پھر زمین کو حکم دیا, نکال اگا, میرے بندوں نے کھانا ہے. یہ تفسیر کا دوسرا پہلو کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہر شے کی زندگی پانی ہی کے ساتھ ہے. بڑی فوراً سمجھ آنے والی بات ہے, پانی نہ ہو تو کیا حشر. میں کہتا ہوتا ہوں کہ ڈاکٹر ہر شے منع کر دیتے ہیں پر پانی منع نہیں کرتے. وہ کہتے پانی دبل کر پیو, خوب پانی پیو تاکہ اندر سے تمہارا وجود واش ہو جائے. تو پانی ایسی شے ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ ہر شے کی زندگی ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. وہ گندم کی زندگی, چنوں کی زندگی, دالوں کی زندگی, پرندوں کی زندگی, جانوروں کی زندگی. ایک جانور اللہ نے ایسا بھی پیدا کیا, قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے, جو چھ مہینے میں ایک بار پانی پیتا. عجیب و غریب ہو گیا نا, چھ مہینے میں ایک بار پانی, تو پیشاب بھی اسی حساب سے کرتا ہے. پھر علماء کو میں نے پڑھایا ہوا ہے. اچھا جی, وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آگے کون سی آیت,
وجعلنا في الارض, 31
آیت نمبر 31
جی.
وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو راسخ کر دیا کہ ان کے سبب وہ پرسکون رہے, اور اس میں ہم نے وادیاں اور راستے بنائے تاکہ وہ منزلوں تک رسائی حاصل کریں.
ہم نے کھلے کھلے راستے بنائے, کل بھی آیا, چند دن پہلے بھی آیا, راستوں کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا اور وہ لوگ آسمان میں موجود آیات سے روگرداں ہیں.
آسمان محفوظ چھت ہے, یعنی اب جب سے حضور تشریف لائے, شیطان فرشتوں کی باتیں چوری کرنے کے لیے اب نہیں جا سکتے, اب یہ چھت محفوظ ہو چکی ہے. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
اور وہی ہے جس نے راتوں اور دنوں اور سورج اور چاند کو پیدا فرمایا, سب کے سب اپنے اپنے کرہ میں گردش کر رہے ہیں.
قرآن پاک بھرا ہوا ہے, بار بار اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے, قدرت کے اظہار کرتا ہے. اس لیے کہ انسان جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو اس کے اندر نرم جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں. پوری حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یاد پڑ رہا ہے, انسان کے خلقت قلوب الانسانی, میں نے توجہ کی تو مجھے اتنے کو الفاظ سامنے آ گئے, جبلت قلوب الانسانی, انسانوں کے دل یوں بنائے گئے ہیں. کیسے؟ کہ جو انہیں نوازتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے تو حدیث کیا ہے, تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے. تو انسانوں کے دل بنائے ہی ایسے گئے ہیں, کوئی انہیں نواز دے تو دل میں پیار بڑھتا ہے. یہ ہے بنیادی راز. ہر چوتھے سپارے میں, ہر پہلے رکوع میں, ہر دوسرے رکوع میں اللہ نے زمین بنائے تمہارے لیے, آسمان بنائے, تمہیں پھل دیے, تمہیں اناج دیے, تمہیں کپڑے دیے, تمہیں مکان دیے, تمہیں گھر دیے, تاکہ ان کے احساس بیدار ہو کہ جس نے اتنا دیا ہے اس کے لیے کچھ دل بھی تو نرم کریں نا ہم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون.
اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رکھا, اگر آپ مثال کر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟
دو کہانیاں, ایک تو یہ کہ کوئی بندہ ہمیشہ رہنے والے ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے, جو آیا ہے واپس جانے کے لیے آیا ہے, کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے, سب کو واپس جانا ہے. اور دوسرا, اگر آپ فوت ہو جاؤ گے تو کیا یہ یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کافروں کے ایک تانے کا جواب ہے. ہر طرح کی کوشش کر کے جب وہ ناکام ہو گئے نا تو کہتے ہیں یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی, اب یہ ہے کہ انتظار کرو, آخر تو محمد مر جائے گا, جس دن مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی. رب کا عنایت کا نہیں, اس کا بھی جواب دیں گے ہم. مولا کیا ہے کہ محبوب کو بتائیں, اگر ہم اپنے پیارے محمد کو اپنے پاس بلا لیں گے تو کیا ان کے جانے کے بعد تم کیا یہاں ہمیشہ رہو گے؟ تمہیں بھی تو ہمارے پاس آنا ہے, لگ گیا تو سمجھاؤں کہ صوفیاء کی باتیں قرآن و سنت سے قریب ترین ہوتی ہیں, اور جس کی باتیں قرآن و سنت سے قریب نہ ہوں, متصادم ہوں, لڑائی کریں, وہ صوفی ہوتا ہی نہیں ہے. میاں صاحب نے کیا فرمایا, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. یہ کہانی گئی ہے نا, یہ وہ ہے. افہم متفہم الخالدون, محبوب سونے اگر آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے تو ہم نے رہنے تو انہیں بھی نہیں دینا, واپس بلا لیں گے ان کو بھی. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون.
ہر نفس موت کا ذائقہ لینے والا ہے, اور ہم تمہیں شر اور خیر کی آزمائشوں کے ساتھ جانچیں گے, اور تم لوگ ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے.
کیونکہ اس وقت میرے پاس اللہ کے فضل سے 700-800 کے قریب مہمان ہے. ایک دلچسپ اس آیت پر رک کر کہانی بتاؤں. یہ آیت بڑی مشہور زمانہ ہے, ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا ہر ایک نے موت چکھنی ہے, بڑی مشہور زمانہ ہے. اس پر میں خود پہلی بار پڑھا دلچسپ جملہ. آئمہ تفسیر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی موت چکھے. لبی توجہ حاضر کرنا, آہستہ بولوں گا. جب تک موت آئی نہیں تو تم چکھ نہیں سکتے, جب آ گئی تو تم مر چکے ہو تو اب بھی چکھ نہیں سکتے. تو یہ چکھنی کب ہے؟ بڑا سمجھا کے, جب تک آئی نہیں تو آئی ہی نہیں, منہ میں کچھ شاید ڈالی نہیں تو ذائقہ کیسے آئے گا. جب تک موت آئی نہیں تو جو آئی جو نہیں ہے تو چکھو گے کیسے, تو جب آ گئی تو پھر تم مر چکے ہو گے تو پھر چکھو گے کیسے؟ مرنے کے بعد بندہ چکھ نہیں سکتا. یہ بڑی دلچسپ بحث ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس کا حل بتا دوں, ہے ویسے اوکھا. چلے میں امام سیوطی سے مدد لیتا ہوں. آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں سے کچھ لوگ قبرستان گئے اور جا کر یہ سوچا کہ ہم نہ دو رکعتیں پڑھتے ہیں, دو رکعتیں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, دو رکعتیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اٹھائے تاکہ ہم نہ ان سے پوچھے کہ کیا معاملات ہیں. دو رکعتیں پڑھی تو دعا کی تو ایک قبر سے بندہ نکلا باہر. جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل کی جلد نمبر 4 میں جامع المسانید میں. تو بندہ نکلا تو اس نے آتا ہی ان کے سوال کا جواب خود ہی بول دیا, اور کیوں مجھے دعا کر کے اٹھوایا ہے, 100 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے. حضور نے یہ جملہ بھی بولا, نمازیں پڑھ پڑھ کر اس کے ماتھے پر نشان بھی پڑا ہوا تھا. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں, 100 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے, ابھی تک موت کے وقت جو مجھے اندر آگ لگی تھی گرمی وہ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی. آئے میں تفسیر نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ پاویں مر جائے, اللہ جب چاہے نا تو موت کا ذائقہ مرے ہوئے کو بھی چکھا ہی سکتا ہے. یہ لمبی کہانی میں نے سمیٹ کر دو جملے میں آپ کے لیے پوری کرنا چاہیے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ.
اور جب منکرین آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے وہ لوگ مگر آپ کا مذاق ہی, کیا یہ ہیں وہ شخص جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں حالانکہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں.
خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
بھولنے والوں کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے, ان قریب میں تمہیں اپنی آیات دکھاؤں گا, تم جلد بازی نہ کرو.
انسان بہت جلد باز ہے, قرآن نے یہ بات کہی, جلد بازی کے اندر بہت کچھ کرتوت کر بیٹھتا ہے پھر پچھتاتا رہتا ہے, بہت جلد باز ہے انسان. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو کب یہ وعدہ پورا ہوگا.
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
منکرین حق اگر جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو دور نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے.
بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ.
بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی پھر وہ مبہوت رہ جائیں گے, نہ تو اسے دور ہٹانے کی طاقت ہوگی اور انہیں مہلت بھی نہ دی جائے گی.
موت یا عذاب یا پھر قیامت, تینوں تفسیری قول, موت بھی اچانک, قیامت بھی اچانک اور عذاب بھی اچانک. کل میں آپ کو سمجھا چکا قیامت آخر بتائی کیوں نہیں گئی, یہ کل میں نے ڈیٹیل آپ کو بیان کی تھی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, پھر ان میں سے مذاق اڑانے والے خود اس کے گھیرے میں آ گئے جس کا مذاق وہ اڑاتے ہیں.
کوئی رسول دنیا سے یوں نہیں گئے کہ لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہو, نہیں نہیں, ہر رسول کے ساتھ پھپتیاں, مذاق, شرارتیں. یہ اس طرح کے جملے اصل میں کہاں کر کے ہے وہ آیت, یہ نبیوں کے حوالے کیوں ہے قرآن میں؟ قرآن رسول اللہ کا تو حوالے نبیوں کے, یہ کیا ہے؟ اس پر رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا, ہم نبیوں کا ذکر کیوں اتارتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. محبوب ہم چاہتے یہ ہیں جب اور نبیوں کا حوالہ آپ کے سامنے آئے نا کہ انہیں یہ کیا گیا, انہیں کاٹ دیا گیا, انہیں آرے سے چیر دیا گیا, ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا, تاکہ ان کی کہانیاں دے کر آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ یہ کوئی نواں کھیل نہیں ہے, یہ سب نبیوں کو ان مشکلات سے گزرنا پڑا ہے. آپ کا دل اور جو ہے وہ ہماری رحمت کی طرف مضبوط ہو جائے. صرف اس لیے ہم نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں اتارتے ہیں. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون.
فرمائیے رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے کون تمہیں بچاتا ہے, بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کیے ہوئے ہیں.
غلطیاں تو ہم کرتے ہیں نا, میں بھی غلطی کرتا ہوں, آپ بھی غلطیاں, شرارتیں ہیں, کوئی نہ کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے, تو نافرمانی کا نتیجہ عذاب ہوتا ہے. رب کائنات نے یہ کہا کہ رات میں اور دن میں جو غلطی بھی کرتے ہو عذاب آنا چاہیے, بولا تمہیں بچا کون رہا ہے, خود وہ رب. اگر وہ پکڑ کرنے پر آتا نا تو ہر غلطی پر تمہارا ستیاناش ہو جاتا, تم بچتے ہی نا, تو وہ خود تمہیں بچا رہا ہے تمہاری غلطیوں سے. وہ خود ہی عذاب جو دینا چاہتا تھا اس نے خود ہی وہ عذاب روکا ہوا ہے. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ.
کیا ان کے کوئی معبود ہیں جو انہیں ہمارے مقابلے میں محفوظ رکھ سکیں, تو وہ خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم سے وہ بچ سکتے ہیں.
بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ.
بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو ایک طویل زمانہ تک فائدوں سے نوازا, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو مختلف جوانب سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, تو کیا یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟
پہلے ہر طرف کافر رہتے تھے, اب آہستہ آہستہ مسلمان بسنا شروع ہو گئے. جتنے مسلمان بڑھتے چلے جا رہے تھے وہ علاقہ مسلمانوں کا ہوتا چلا جا رہا تھا اور کافروں کی زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی. یہ معنی ہے, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی ان کے لیے زمین اب تنگ کرنا شروع کر دی ہے؟ یعنی ہر طرف حضور کے عشاق اور غلام غالب آ رہے ہیں. قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون.
فرما دیجئے میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے دعوت کو سنتے نہیں جب وہ ڈرائے جائیں.
ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين.
اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری شامت, یقیناً ہم ظلم کرنے والے.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
اور بروز قیامت انصاف کے تول قائم کیے جائیں گے تو کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا, اور اگر رائی کے دانے کے وزن بھی عمل ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور حساب لینے میں ہم کافی ہیں.
قیامت والے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا. لمبی چوڑی ابحاث کو دو جملوں میں سمیٹوں, عمل جن کاغذوں پر فرشتے لکھ رہے ہیں, ایک پلڑے میں وہ کاغذ رکھے جائیں گے اچھائیوں والے اور دوسرے پلڑے میں برائیوں والے کاغذ رکھے جائیں گے تو تلائی ہو جائے گی. یہ ایک تصویر ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی. کچھ لوگوں کے اعمال یوں تلیں گے, پھر حضور نے فرمایا کہ اچھے اعمال ایک خوبصورت شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے منور چہروں کے ساتھ, انہیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. برے اعمال بدصورت شکلوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے, انہیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. یوں تلائی ہوگی. لمبی بحثوں کو میں نے سمیٹ دیا دو جملوں میں, کچھ کی تلائی یوں ہوگی اور کچھ کی تلائی یوں ہوگی. تیسری بات, حضور نے فرمایا کہ ویسے تو یہ ہے جو پلڑا وزنی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے, ہلکا پلڑا اوپر ہوتا ہے, لیکن قیامت کو جو میزان لگایا جائے گا اس میں وزنی پلڑا اوپر چلا جائے گا اور ہلکا پلڑا نیچے آ جائے گا. ادھر کے معاملات بالکل عجیب و غریب ہیں. بس یہاں میں تین ہی باتیں آپ کی خدمت میں کہہ چکا اور آگے پھر ڈرا دیا, کہا اگر ایک ذرہ برابر بھی ایک رائی برابر بھی تم نے کچھ کیا ہوگا تو ہم اسے یہاں حاضر کر دیں گے. سورہ کہف کے اندر آیا تھا نا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ بھی کیا ہوگا آج سارا حاضر کر دیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ.
اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو قوت امتیاز اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت عطا کی.
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون,
جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں.
قرآن کی شان بیان ہونے لگی ہے, وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون.
اور یہ ذکر مبارک ہے جسے ہم نے نازل کیا, تو کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟
قرآن برکت ہی برکت ہے مسلمانوں, جان جاؤ قرآن کی صحبت, قرآن کا پڑھنا, قرآن کا پڑھانا, تلاوت, سیکھنا سکھانا, کسی بھی طریقے سے قرآن کی محبت بندوں کے لیے برکت ہی برکت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا پہلے واقعہ کوئی اور آیا تھا. زندگی میں کئی احوال ہوتے ہیں. یہاں ایک دلچسپ ترین کہانی قرآن چھیڑنے لگا ہے, بڑے مزیدار ہے, آئندہ سنتے ہیں کیا.
اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے پختہ فکر عطا کی اور ہم انہیں جانتے تھے.
اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ.
جب انہوں نے اپنے بابا سے اور اس کی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے لیے تم عبادت میں گوشہ گیر ہو گئے ہو.
سوال پوچھتا ہوں بابا سے, اپنے باپ سے کہا کیا مراد ہے چچا؟ کتنی بار تحقیقیں آپ کو سنا چکے ہیں چچا مراد ہے. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ.
بولے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کا عبادت گزار پایا.
قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
بولے بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہو.
قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ.
وہ سب بولے کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی ہم سے مذاق کرتے ہو.
پہلے تو قوم کو یقین نہ ہوا, یہ جملہ بالکل نیا ہے آپ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم ہوا کہنا شروع کر دیا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے, یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے, اتنے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. قوم کو پہلے یقین نہ آیا, کہنے لگے واقعی آپ یہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہو یا مذاق لگے ہوئے ہو, آج تک کبھی آپ نے ایسی بات کی نہیں ہے. قرآن پاک کے ہمارے سامنے من اللاعبین, مذاق کر رہے ہو یا صحیح کہہ رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا صحیح کہہ رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں, یہ واقعی خدا نہیں ہے, خدا ایک ہوتا ہے, رب ایک ہوتا ہے, صحیح کہہ رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين.
فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا پالنہار ہے, وہ جس نے انہیں پیدا فرمایا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں.
اب یہاں سے ایک عنوان بدلا جو آج ہم نے نیا سیکھنا ہے. وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين.
اور قسم اللہ کی میں ضرور تمہارے بتوں کو پامال کر دوں گا اس کے بعد کہ تم بیٹھ دے کر پیٹ دے کر,
یاد آ رہا ہے آپ کو
پیٹ دے کر پھر جاؤ,
بیٹ بال یاد آ رہا ہے آپ کو, اس کے بعد کہ تم پیٹ دے کر پھر جاؤ گے. میں اجمالاً اس کہانی کا اشارہ کروں آپ کو, اجمالاً سن لیں پھر آیت کا ترجمہ آسان ہو جائے گا. آج آپ نے زور کے ساتھ للکار دیا میں خداؤں کا کرتا ہوں بندوبست, اسنامکم اکیدن اسنامکم, دیکھتا ہوں کون بچتا ہے مجھ سے. جلال کے ساتھ جو لہجہ آپ کا تھا یہ تو ہم بول رہے ہیں نا, یہ وہ نہیں ہے, کرتا ہوں بندوبست ان کا میں. تو قوم نے بھی سن لیا کہ مخالفت شروع ہو گئی. ابراہیم کل تک ایسے نہیں تھے, وہ جیسے شعیب, وہ کل تک تو یار ہم تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم. حضرت شعیب کی کہانی ہم نے جانی, تو انہوں نے کہا مذاق ہو رہا ہے, کہا مذاق ذاق نہیں, میں کرتا ہوں بندوبست ان کا. ذرا ان قریب میلہ تھا جیسے ہماری عید ہوتی ہے, تو وہ سارے ادھر چلے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جتنے چھوٹے بت تھے ان سب کے کسی کی ٹانگ توڑ دی, مارا ایک, خداؤں کو توڑ دیا, تو کسی کے بازو توڑ دیا, کسی کی ٹانگ توڑ دی. تو مجھے لگتا کہ بلا استاد صاحب تشریف لے آئے ہیں, کھڑے ہو کر نکل گیا جلدی سے. آپ نے وہ جلال کے ساتھ للکار دیا کہ اب میں تمہارے ان خداؤں کا بندوبست کرتا ہوں, میں انہیں چھوڑوں گا تو نہیں. میں تو وہ سارے میلے میں گئے تو ایک کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کے ساتھ یہ ایک زخم لگایا, کسی کا دھاڑی توڑ دیا, کسی کا سر کاٹ دیا, اور پھر کلہاڑا ان کے بڑے کے سر پر وہ موڈے پر لٹکا دیا. قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھا خداؤں کا حشر نشر ہوا پڑا ہے, تو پریشان ہوئے کہ یہ کس نے کیا ہے. کسی نے کہا کہ آج کل ایک ہی ہے ہمارے بتوں کی مخالفت کرنے والا, اور وہ ہے ابراہیم نوجوان, اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اس نے کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے دانائی سے بھرا ہوا جواب دیا, پوچھا ہاں بھائی یہ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم, اس عمل کو اس فعل کو جو بڑا ہے اس نے کیا ہے. وہ قوم نادان سمجھ نہ سکی آپ ارشاد کیا فرما رہے ہیں. پوری قوم میں سب سے بڑا خود نبی ہوتا ہے, آپ نے وہ اشارہ دیا جو بڑا ہے اس نے کیا ہے. قوم یہ سمجھی کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے, تو ان کے منہ سے خود یہ بات نکل گئی, نہ وہ تو بول نہیں سکتا, تو ہل جل نہیں سکتا, تو وہ کیسے کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے موقع فوراً کیش کیا اور فرمایا کہ کب سے میں بھی تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں, میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو وہ اشارہ ہے جو قرآن پاک نے ان آیات میں ارشاد فرمایا, اب آیات میں ہمارے لیے سمجھنا جلدی سے آسان ہو جائے گا. بسم اللہ. آیت نمبر کہاں سے تھا؟ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون,
تو آپ نے ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے سوائے ان میں سے بڑے کے تاکہ وہ اس کی حقیقت کی طرف رجوع کر لیں.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين,
بولے کون ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا, یقیناً وہ ظلم کرنے والوں میں سے.
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم,
کہا ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کے بارے میں بولتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے.
قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون,
بولے اسے لاؤ تو صحیح لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اسے دیکھیں.
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم,
سب نے کہا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے اے ابراہیم.
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون,
فرمایا ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے تو ان سب سے پوچھ دیکھیے اگر وہ بولتے ہیں.
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون,
تو سب نے اپنے دل میں غور کیا اور بولے بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو.
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون,
پھر اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے کہ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے.
قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم,
فرمایا تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو ذرہ بھر تمہیں نہ نفع دیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچائیں.
اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ,
افسوس ہے تم پر اور ان پر جن پر تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو, کیا تم سوچتے نہیں.
قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ,
بولے سب مل کر اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کر سکتے.
ایک واقعہ ہم نے سماعت کر لیا, یہاں سے قرآن حکیم نے عنوان تبدیل کیا, جب علم میں اور دلیل میں برابری نہ کر سکے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا توڑ اور جواب ان کے پاس نہ ہو سکا تو کہنے لگے کہ پرانی تاریخ کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں, یعنی یہ جملہ یہاں نہیں پچھلا, انہیں بستی سے نکال دو, انہیں پتھر مارو, یہ بڑے پاک بنتے ہیں, طہارت کرنے والے بنتے ہیں, انہیں یہاں سے بگا دو, جگہ خالی کروا لو, یہ پرانی کہانیاں. لیکن یہاں انہوں نے کیا فیصلہ کیا, کافروں نے, اس دور کے کافروں نے کیا فیصلہ کیا, کہنے لگے ایسا کرتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو. اپنا جملہ بالکل ہنسنے والا, اپنے خداؤں کی مدد کرو, کچھ ہو سکتا ہے تو آج اگر ہمارے خدا نہ رہے تو کیا بنے گا ہمارا. یہ بالکل قرآن نے جیسے ایک قاری قرآن کو پھنسا دیا کہ یہ ان کے خدا ہیں کہ اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے جیسے مدد, اور اصل خدا تو وہ ہوتا ہے جو مدد مانگا نہیں کرتا بلکہ مدد دیا کرتا ہے, اصل خدا کی شان تو یہ ہوئی. تو انہوں نے پھر جو آگ جلائی, یہ کہانی میں چند جملوں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور ایک مہینہ بھر کوشش کرتے رہے, قسم قسم کی لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے اور ایک بہت بڑی آگ جلائی جس کی تپش کا حال یہ تھا کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو اس کے سیک سے وہ بھی جل کر تو نیچے گر جاتا. اتنی بڑی آگ انہوں نے جلائی, اور ایک منجنیک, یہ اس دور کی توپ ہوتی تھی جس میں پتھر ڈال کر کے پھینکے جاتے تھے, تو اس میں آپ کو باندھا اور باندھ کر رکھا اور دور سے پش کیا اور جیسے کہ آگ میں ڈالنے کی کوشش. اچھا, منجنیک استعمال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس آگ سے قریب ہوا نہیں جا سک رہا تھا, یعنی پکڑ کر کے تو قریب جا کر آگ میں پھینک دیں ایسا ہو نہیں سک رہا تھا. سیک اس کا دور سے, دیگ پک رہی ہو تو دو تین فٹ تک تو ہیٹ اس کی پہنچتی ہے, تو یہ بہت بڑا سیک تھا آگ کا. تو انہوں نے دور سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں پھینکا. اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, اور یہ ہر مسلمان کا ایک بہت زور آور وظیفہ ہونے چاہیے. اس لیے ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ کرام, یہ وہی کلمات ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر, یعنی اللہ کی مدد کے صاحب رہو, اللہ تعالیٰ اپنی نصرت تمہیں عطا فرماتا رہے گا. تو یہ کلمات حسبی اللہ ونعم الوکیل, جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں, ارشاد ہو جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جس نے بھیجا ہے اسے پتا ہے کہ میرا کیا حال ہے, لہذا آپ سے مجھے کوئی کام نہیں. کہا کام ہے پر آپ سے کام نہیں ہے. تو کہا چلو جس سے ہے اسے ہی کہہ دیں. فرمانے لگے میرے کہنے سے پہلے جب پتا ہے تو میں کیوں کہوں پھر, لیکن یہ میرا اور آپ کا حال نہیں, یہ مقام خلت ہے. خلیل اللہ ایسا کہہ سکتے ہیں, ہمیں اپنی دعائیں کرنے کا حکم ہے, آرزوئیں مانگنے کا حکم ہے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہمارے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. وہ مقام محبت, مقام خلت, وہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار دعائیں مانگی بھی. آپ کو یاد ہے اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑا تو دعا کرتے کرتے واپس جا رہے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. یہ دعائیں ہی تو ہیں ساری. ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں لاکھوں بار دعائیں کی بھی ہیں, لیکن آج مقام کوئی اور ہے. ہمیں کیا معلوم کہ وہ کون سا راز و نیاز کا انداز تھا. کہا جس نے بھیجا ہے اسے خوب پتہ ہے, تو لہذا میں سوال بھی نہیں کرتا. تو پھر رب کائنات نے دعا کر کے اور سوال کر کے جو نتیجہ نکلنا تھا, مولا کائنات نے پہلے ہی وہ نتیجہ ارشاد فرما دیا. حکم ہوا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. مشہور زمانہ بیان ہے, ٹھنڈی ہو جا یعنی جلامت, اور سلامتی والی ہو جا یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ میرے خلیل جو ہیں وہ یخ بستہ ہو جائیں اور انہیں تکلیف ہونے لگ جائے. ٹھنڈی ہو جا اور معتدل قسم کی ٹھنڈی ہو جا جس میں تکلیف نہ ہو. یہاں رک کر کے ایک سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آگ جلاتی ہے, یہ اس کی تاثیر ہے, لیکن یہ تاثیر اللہ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے. ہر آگ جلائے ایسا نہیں ہوتا. لہذا ایمان ہمارا یہی ہے, چھری کاٹتی ہے, یہ تاثیر اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے. ہر بار چھری چلے اور کاٹے ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہذا میں اب آپ کو کدھر لے کے آنا چاہتا ہوں, آپ کے پرانے عنوان کی طرف. یہ جادو اثر کر گیا, مر گیا, لوٹ گیا, مر گئے, گر گئے, زوال پذیر ہو گئے, اچھی چیزیں ہیں یا بری, ہر ایک میں تاثیر اللہ پیدا کرے گا تو کچھ ہوتا ہے, بغیر نہ کچھ نہیں ہوتا. کل کا سبق یاد ہونا چاہیے, ولا یفلح الساحر حیث اتى, جادوگر جدھر سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو آج ان الفاظ میں ہم وہی سبق دہرانے کے بعد میں سبق آگے لے جانا چاہوں گا. فرج قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم.
ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور پرسکون ہو جا.
وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين,
اور انہوں نے ابراہیم کے بارے میں مکر سازی کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی نقصان میں ڈال دیا.
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ,
اور ہم نے انہیں اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات بخشی جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکتیں رکھی.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ,
اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور یعقوب کو بطور نعمت مزید, اور ہم نے سب کو صالح بنایا.
وَجَعَلْنَاهُمْ أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين,
اور ہم نے انہیں امام بنایا, وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے, اور ہم نے ان پر اچھے کاموں کی وحی کی, اور نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی, اور وہ ہمارے ہی عبادت گزار تھے.
انبیاء کا ذکر خیر ہوا, وہی اشارہ جو کئی دنوں سے ہم بار بار ٹچ کر رہے ہیں. ابراہیم, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یہ سارے حوالے سے درمیان میں کہا فعل الخیرات واقام الصلاۃ, یہ سارے نماز پڑھنے والے تھے, سب نمازیں پڑھا کرتے تھے, سب نبی نمازی تھے. نماز کی تصویر جو بھی تھی, جس شریعت میں جو بھی تھی, لیکن قرآن کا بیان کہ نبی اللہ کے سامنے سر جھکانے والے, سب کے سب ہی ایسے ہوتے ہیں. وکانوا لنا عابدین, اور وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَاسِقِينَ,
اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا, اور ہم نے انہیں نجات بخشی اس بستی سے جس کے رہنے والے گندے کام کیا کرتے تھے, بے شک وہ لوگ ایک بد کردار بری قوم تھے.
میں آج ایک اور اشارہ آپ سے کروں گا. لوط علیہ السلام کے بارے میں آٹھویں سپارے میں اور کہیں اور بھی ہم نے یہ پڑھا, وہ گندے کام کرتے تھے, یعنی مرد مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پورے کرتے تھے. یہ ایک مشہور زمانہ کیس ہے جسے قرآن حکیم نے ٹچ کیا تو معروف ہو گیا, ورنہ روایات اور احادیث شریفہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اور بھی گندے کام تھے. ایک میں کہنے لگا ہوں, اب آپ کو اچھا نہ لگے تو میں اب کیا کروں, وہ اچھا ہے ہی نہیں ہے, گندا ہے تو پھر اچھا کیسے لگ سکتا ہے. وہ آپس میں ککڑ لڑایا کرتے تھے, ان کا ایک گندا کام میں نے یہ بھی پڑھا, مرغ لڑایا کرتے تھے. بجے خان کے اندر میں نے مرغ لڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. تتر بٹیرے لڑانے کا رواج یہ کئی علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے, جانوروں کو آپس میں لڑا دینا, پرندوں کو آپس میں لڑا دینا. لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک گندا فعل یہ بھی ہے. قرآن حکیم نے خود کا گندے کام کرتے تھے اور کیا کرتے تھے. نوجوانوں, آپ ذرا تھوڑا سا نور لے لو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا. وہ راستوں میں بیٹھ کر تو ایک دوسرے پر پتھر پھینکا کرتے تھے, راستے میں جانے والے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے, چلو وہ پتھر پھینکا کرتے تھے، آپ نظریں پھینکتے ہو، قوم کی بیٹیوں پر نظریں پھینکتے ہو، کچھ نہ کچھ تو کام خراب آپ سے بھی ہوا ہے، اور اس طریقے سے اور بھی کچھ کام غلط کرتے تھے، وہ انشاءاللہ ہم جب 19ویں سپارے میں جائیں گے تو باقی پھر وہاں جا کر بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ،
اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں لے لیا، بے شک وہ ہمارا قرب خاص رکھنے والوں میں سے ہے.
وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ،
اور نوح جب اس سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر اسے اس کے گھر والوں کو بڑی پریشانی سے نجات بخشی.
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ،
اور ہم نے اس قوم کے مقابلہ میں جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اس کی مدد کی، بے شک وہ برائیوں والی قوم تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا.
ایک دلچسپ ترین کہانی پہلی بار آپ کے لیے بیان ہونے لگی ہے، توجہ کو حاضر کیجیے. وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين،
اور داؤد اور سلیمان جب وہ دونوں ایک کھیتی کا معاملہ چلاتے تھے، جب ایک قوم کی بکریوں نے کھیت میں گھس کر اسے رون ڈالا اور ہم ان کے فیصلے پر گواہ تھے.
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين،
اور ہم نے سلیمان اور اس کا فہم بخشا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے لیے مسخر کیا، اور وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ہم ایسا ہی کرنے والے تھے.
داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، یہ کیا ماجرا تھا، یہ تصویر ہم سنتے ہیں. ففہمناها سلیمان، ہم نے اس فیصلے کا فہم حضرت سلیمان پیغمبر کو عطا فرمایا تھا، یعنی ہمارا فیصلہ بھی ادھر تھا جو فیصلہ حضرت سلیمان ارشاد فرما رہے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ دونوں کہانیاں ہم سننا چاہیں گے. کچھ بکریاں تھیں تو ان کا مالک ان کے ساتھ نہیں تھا، رات کا ویلا تھا، تو بکریاں کہیں سے چھٹ گئیں اور کھلنے کے بعد کسی کھیت میں گھس گئیں، اور انہوں نے اس کھیتی میں سے اچھا خاصا کھا لیا، یوں کہو کہ اجاڑ کر ہی رکھ دیا. وہ کافی ساری بکریاں تھیں تو کھیت کو اجاڑ کر ہی رکھ دیا. دونوں مالکوں کا آپس میں اختلاف اور تنازع ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے، نقصان ہو گیا ہے ہمارا. تو وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ تیری بکریوں نے ان کی کھیتی کا نقصان کر دیا ہے، اب کھیتی بچی نہیں اجڑ چکی ہے، چل بدلے میں تیری ساری بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں. یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. بات چلتے چلتے حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچی. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا ایک اور بھی حل ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا آپ کے پاس جو حل ہے وہ کیا ہے، شیئر کرو میرے ساتھ، میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ کو اللہ نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ایسا کر لو کہ بکریاں ساری کھیت والے کے پاس، اور بکریوں والے سے کہا جائے گا کہ تو ایک نئے سرے سے کھیتی کاشت کر، ہل چلا، بیج ڈال، اگنا شروع کرے، کرتے کرتے جب تیری محنت سے وہ کھیتی اس درجے میں آ پہنچے جتنی ضائع ہوئی ہے، تو اس وقت تک بکریاں اس کے پاس رہیں، دودھ شودھ وہ پیے، اور تو کھیتی تیار کر، جب اتنی کھیتی تیار کر چکے اس کی کھیتی اس کو واپس کر دے، اپنی بکریاں واپس لے لے. یعنی اس فیصلے میں آپ نے محسوس کر دیا کہ وہ کھیت والے کا بھی گزارا ہو گیا اور بکریوں والے کا گزارا بھی ہو گیا. اگر بکریاں ساری کی ساری دے دی جاتی تو کھیت والے کو تو فائدہ ہو جاتا، لیکن وہ بکریاں والا تو بیچارہ ہاتھ ملتا رہ جاتا. تو اس بات کو رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا. لگے ہاتھوں آئمہ تفسیر نے کہا کہ اجتہاد اس مسلمان امت کے لیے ہی صرف نہیں تھا، پہلے شریعتوں میں بھی اجتہاد ہوتا رہتا تھا، خود نبی اجتہاد فرما رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اجتہاد فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اجتہاد فرمایا، اور پھر ان میں سے ایک اجتہاد منزل مراد تک پہنچا اور دوسرے اجتہاد کو رب کائنات نے خاموش کروا دیا. اس میں سے سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمارے درجے میں رہ کر جملہ یہ ہوگا کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی، اور اگر وہ منزل مراد پا لے اور وہ فیصلہ جو اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے وہاں تک جا پہنچے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مجتہد کو اللہ تعالیٰ دو اجر عطا فرماتا ہے. بس یہاں میں اتنا ہی کچھ کہنا چاہوں گا، کچھ اور کہنا بھی ہے تو نہیں کہوں گا، مجھے اب نہیں کہا جا رہا، بس میں بڑی مشکل سے دعا کرتا ہوں سبق پورا ہو جائے. تو اللہ کے لیے ٹائم بچ جائے تو ٹائم بچنے کا معنی پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ٹائم بچنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آج آیت نمبر کون سی تھی؟ اچھا, تو اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ کی جو عطائیں ہر نبی کے نام ہوتی ہیں جو معجزات, تو ان میں سے دو کا اظہار ہوا. ایک تو یہ کہ سخرنا مع داؤد الجبال, جتنے پہاڑ تھے اس علاقے میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر تسخیر تھے. یعنی زیر تسخیر ہونے کا معنی جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے, اور کا وطیر اور پرندے بھی آپ کے زیر تسخیر تھے. جب آپ تسبیح بیان کرتے اللہ کی تو وہ پرندے بھی رک کر کے تو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اور اس کے پیچھے بہت سارے راز ہو سکتے ہیں, لیکن ایک جو آئمہ تفسیر نے اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمال دیا ہوا تھا, ذہن میں فوراً ایک ہی شے آئی, حسن, فوراً ایک شے آ گئی نا, ایسے داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بہت سارے کمالات میں سے ایک کمال یہ دیا ہوا تھا کہ آپ کو اللہ نے آواز کا بڑا جیسے کوئی لفظ مل نہیں رہا, جادو عطا فرمایا ہوا تھا. یہ بہت کم لفظ ہے, یہ جادو پوری حقیقت بیان نہیں کر رہا. آواز کا کیا سر اور سریلے لہجے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے ہوئے تھے, جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی آوازیں آتی اور پرندے بھی آپ کے ساتھ مل کر کے تو اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنَاعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ,
اور ہم نے اسے تمہارے لیے جنگی لباس بنانے کا ہنر بخشا تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں محفوظ رکھے, تو کیا تم شکر گزار ہو.
ایک اور معجزے کا اظہار, لوہا ہاتھ میں پکڑتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا, تو پھر آپ جیسے اس سے چاہتے تو لباس بناتے. تو لوہے کے لباس عام طور پر پہننے کے لیے نہیں ہوتے, یہ جنگی احوال میں یہ لباس پہنے جاتے ہیں. تو زرہیں حضرت داؤد علیہ السلام لوہا پکڑ کر کے تو زرہ بنا لیا کرتے تھے. لوہے کا فوراً نرم ہو جانا یہ معجزہ ہے, زرہ بنانا معجزہ نہیں ہے, لوہا نرم ہو جاتا جیسے مرضی آپ فولڈ کر لیتے, یہ آپ کا ایک اور معجزہ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ,
اور سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہواؤں کو محکوم کیا کہ وہ اس کے حکم سے زمین کے ان علاقوں میں چلتی جن میں ہم نے برکت رکھی, اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں.
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ,
اور سرکش جنات کو ان کا تابع کر دیا کہ وہ ان کے لیے آبی مہمیں سر کرتے, اور کئی دوسرے کاموں میں وہ تعمیل حکم کرتے, اور ہم ان کو پابند رکھنے والے تھے.
سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ کہ ہوا ان کے لیے مسخر تھی, لمبے لمبے سفر حکم جاری کرتے, ہوائی آپ کا تخت ہی اڑا کر ساتھ لے جاتی, اور جہاں آپ نے پہنچنا ہوتا تو فٹافٹ پہنچا دیا کرتی تھی. ایک معجزہ آپ کا یہ بیان ہوا. میں نے مجبوری ہے ایک بات رک کر لگے ہاتھوں آپ کو اشارہ کر دوں, اب ساری باتیں بھی اگر چھوڑ دوں تو پھر وہ اس موقع کا حق ادا ہونے سے رک جائے گا. آپ نے یہ عقیدہ جانا ہوا ہے اور یہ عنوان سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر, پہلے تمام نبیوں کو اللہ نے جتنے بھی کمالات عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے, اور پھر پلس کر کے کچھ اور بھی, اور پھر بطریق کمال اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائے ہوئے, وہ سارے بھی اور پلس کچھ اور بھی, اور پھر جتنے ہوئے وہ سارے بطریق کمال. یہ ہر جملہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, مختلف مجالس کے اندر آپ کو بتا بھی چکا ہوں. اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے اس لیے میں رکا ہوں. ہواؤں پر تشریف فرما ہوتے تو ہوائیں فٹافٹ وہ لے جاتی. رسول اللہ علیہ السلام کو اس آئینے کو سامنے کرو تو حضور کی ذات اقدس میں ہم کون سا معجزہ دے سکتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ, ایسا بھی ہوتا ہے, ویسے میں سفر بھی طے کرتا ہوں, پہنچتا ہوں, گھوڑے اونٹ استعمال کرتا ہوں, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی بار ایسا کرتا ہے میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ منزل اٹھا کر اللہ میرے سامنے رکھ دیتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے جیسے وہ معراج سے واپسی کے موقع پر وہ بیت المقدس اٹھا کر حضور کے سامنے کر دیا گیا تھا, یا حج کے موقع پر جس سال حضور تشریف لے کر نہیں گئے تھے تو صحابہ کے بارے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کیسے لگ رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے وہ صحابہ کا حج کرنا وہ اٹھا کر حضور کے سامنے کر دیا تھا. تو یہاں رک کر کے یہ اشارہ میں آپ کی خدمت میں ضرور کرنا چاہوں گا. عنوان بدلا, ایک نیا عنوان ابھی تک آپ کے لیے بالکل نیا, اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں پڑھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ,
اور یاد کرو ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب سے التجا کی کہ مجھے کئی تکلیفوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے.
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ,
تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر ہم نے ہر ضرر رساں چیز کو ان سے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے اور عطا کیے، اپنی طرف سے خاص رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت بخشی۔
حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی آزمائشیں بہت زیادہ آئیں، ویسے ہم جان چکے ہر نبی پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آیا کرتی ہیں، یہ عنوان ہم جانتے ہیں اس سے پہلے، لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذات کے حوالے سے مختلف قسم کی جو آزمائشیں اللہ پاک نے ان کا حوالہ دیا، ان کلمات میں آپ سماعت کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، حسن صورت بھی، کثرت اولاد بھی، کثرت اموال بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتلاء میں ڈالا اور آپ کے فرزند اور اولاد مکان گرنے سے دب کر سارے ہلاک ہو گئے، تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہاں جو کہ مختصر ہے وہ جملہ میں نے آپ کو بتایا ہوا کہیں نہ کہیں کہ پیچھے شیطان اصل میں چکر بازی کر رہا تھا، شرارت کر رہا تھا، اور وہ اس کی شرارت یہ تھی کہ وہ بار بار کہتا کہ اچھا اے اللہ تعالیٰ اب اپنے پیغمبر کا سارا مال لے لینا، پھر بھلا صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب اس کی فلانی شے لے لینا، پھر بھلا صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی شرارتیں کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے نبی کے صبر کو ظاہر کرنا ہے، تو بکریاں لے لیں، کھیتیاں لے لیں، باغات لے لیے، اموال لے لیے، پیچھے وہ اس طرح کی شرارت کر رہا تھا۔ پھر جب کچھ بھی باقی نہ رہا اور جب آپ کو ان چیزوں سے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے میرا تھا بھی کون سا، سارا اللہ ہی کا تھا، اس نے واپس لے لیا۔ ہم مسلمانوں کو بھی یہی وظیفہ قرآن نے ارشاد کیا، جب بھی کوئی نقصان ہو، پریشانی آئے تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دلچسپ اس پر حدیث کا وہ اشارہ، جب حضرت ام سلمہ کے خاوند محترم فوت ہوئے تو حضور تشریف لائے تو کہا ام سلمہ پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نصیب فرمائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، بڑے اللہ پاک نے کمالات عطا فرمائے تھے۔ میں پڑھ تو صحیح، حضرت ام سلمہ نے وہ کلمات پڑھ لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت گزرا، اللہ کے حکم سے حضور رحمت عالم نے پھر وہ پیغام نکاح دیا۔ حضرت ام سلمہ نے بڑی شرطیں لگائیں، حضور میرے بچے ہیں تو انہیں پالے گا کون، تو میری یہ شرط ہے، تو میری یہ شرط ہے۔ حضور نے کہا سب شرطیں مجھے قبول ہیں۔ وقت گزرا، شادی ہو گئی، کسی دن مزاج میں بڑی لطافت، تو حضور نے پوچھا کہ ام سلمہ بتا پھر ہے کہ نہیں بہتر تیرے ابو سلمہ سے، کیونکہ حضور خود خاوند بنے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر ام سلمہ نے کہا حضور آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئے ہوئے نقصان بھی پورے فرما دیتا ہے، ایک تاثیر یہ ہے۔ ان قریب ہم یہ بات یہاں پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ ہر بار کہتے ہیں اللہ کا شکر، اسی کا مال تھا واپس لے گیا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ پھر آپ بیمار ہو گئے، اللہ پاک نے یہ بھی آپ کے ساتھ کیا، آپ کے جسم پاک پر آبلے پڑ گئے، اور یہ الفاظ میں نے خود حدیث میں نہیں پڑھے، قبلہ استاد صاحب سے شاعر قبلہ سے یہ الفاظ میں نے آپ سے سنی ہوئی حدیث میں پائے کہ آپ کے جسم پر وہ اللہ نے کچھ چھوٹے چھوٹے جانور بھی پیدا کر دیے، جنہیں ہم کیڑوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کیڑا رینگتا نیچے گر جاتا تو آپ اسے تنکے پر بٹھا کر اٹھاتے اور اٹھا کر رکھتے اور کہتے نہ تو جب اللہ نے تجھے ادھر بٹھایا ہے تو نیچے کیا کر رہا ہے، تو پھر وہ اٹھا کر کے دوبارہ ادھر رکھ لیتے، اس قدر صبر آپ نے فرمایا۔ بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے چھوڑ دیا سوائے آپ کی زوجہ محترمہ کے، کہ وہ اب بھی آپ کی خدمت کرتی رہی، اور یہ حالت کئی سالوں تک جاری رہی۔ اور مجھے روایت کے کوئی الفاظ آج تک ایسے نہیں ملے کہ ایوب علیہ السلام نے کہہ دیا ہو لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا۔ ہماری جو حالت بنی ہوئی ہے نا، بات بات پر سوائے جادو کے کوئی شے نظر نہیں آتی، اور وہ آیت ہم بھول ہی گئے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب بھی تکلیف آتی ہے تو سمجھا کرو یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے کوئی، جو سزا بن کر سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ اشارے میں جان بوجھ کر کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، تاکہ اللہ کرے ہمارے ایمان یہ جادوؤں سے ہٹ کر اللہ کے توکل کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کار یہ آزمائش ختم فرما دی، وہ اس نے جملہ جانا لکل نبئ مستقر، ہر شے کا ایک وقت ہے، ہر خبر کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہو، وقت پورا ہو گیا، اب کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین پر پاؤں ماریے، وہ آگے الفاظ آ جائیں گے 23 سپارے کے اندر۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا، ایک پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا، حکم ہوا اسے غسل کیجیے، غسل کیا تو سارے وہ آزمائش والے امراض ایک دم سے ختم ہو گئے۔
حکم ہوا کہ 40 قدم چلیے، آپ 40 قدم چلے، حکم ہوا دوبارہ پھر پاؤں زمین پر لگائیں، وہ پاؤں پھر مارا تو ایک اور چشمہ جاری ہو گیا، تو حکم ہوا کہ اس کا پانی آپ پی لیجئے، آپ نے وہ پانی پی لیا تو جو اندر جو کیفیات ان امراض کی وجہ سے تھیں اللہ پاک نے وہ بھی صاف فرما دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا. لہذا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عنوان بھی آپ نے وہ جانا، وہ 70 بندے فوت ہو گئے دعا کی تو پھر وہ زندہ ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ویسے ہی مشہور ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کا حوالے سے بھی ہم نے یہ بات جان لی. اور آج ہم یہ سرکار دو عالم تو سرکار دو عالم ہیں، وہاں مردے تو کیا پتھر بھی بول لیا کرتے تھے، حضور کے اشارے پر پتھر بھی بولا کرتے تھے. اور آج یہ ہمارے پاس یہ نئی چیز آئی ہے، یعنی ہمارے علم میں نئی چیز آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے. اور آج ہم نے یہ بات بھی جان لی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام فوت شدہ فرزندان کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور اتنی ہی اور بھی اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی. ہم غربت کے ماحول میں رہتے ہیں اس لیے پریشان ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ہوگی تو پھر پریشانی بڑھ جائے گی، مہنگائی نے مارا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمتوں والے رسول تھے سارے کے سارے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی زوجہ محترمہ کو ایک بار پھر نئی جوانی عطا فرما دی، اور اس جوانی کے بعد اللہ نے ان سے مزید کثیر اولاد بھی پیدا فرمائی. یہ کافی ساری ایک نئی معلومات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اور آئمہ تفسیر کا پھر کیوں نہیں مان لیتے ہو کہ اللہ آزمائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ صبر کے نتیجے میں اللہ پہلی چیزیں بھی اپنی شان سے جس رنگ میں بھی چاہے واپس کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ پلس بھی فرما دیتا ہے. یہ صبر کی شان پھر کیوں آپ بھول جاتے ہو؟ اب یہ الفاظ پڑھنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ،
اور یاد کرو اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل کو، سارے ہی صبر کرنے والوں میں سے تھے.
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ،
اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ قرب خاص رکھنے والوں میں سے.
وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ،
اور ذنون جب سراپا غضب ہو کر چلے تو خیال کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں لائیں گے، تو وہ دبیس اندھیروں سے پکار اٹھے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں اندھیروں میں ڈوب جانے والوں میں سے ہوں.
حضرت یونس علیہ السلام کا حوالہ ہے کہ وہ آپ نے اس دن جانا کہ جب بھی عذاب آیا کوئی قوم بھی نہ بچ سکی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. وہ وقت آیا تو آپ نے کہا بھی عذاب آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ تشریف لے گئے تو قوم کو سمجھ آ گئی واقعی یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بات غلط ان کی ثابت نہیں ہوئی. جب وہ آثار دیکھے تو عذاب ابھی شروع نہیں ہوا تھا. وہ بحث میں نے کی تھی کہ فرعون بچ نہ سکا، یہ کیوں بچ گئے تھے؟ فرعون پر عذاب شروع ہو چکا تھا اور یونس علیہ السلام کی قوم پر ابھی عذاب شروع ہوا نہیں تھا. فٹافٹ معافیا مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. ایک تو یہ اشارہ ہوا، اور دوسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مشہور زمانہ وظیفہ ہے جسے آیت کریمہ کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں ہم مسلمان لوگ. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کلمات کی تاثیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. یہ لاکھ یا سوا لاکھ، مجھے اس وقت نہیں پتا چل رہا کہ میں نے کسی حدیث میں پڑھا ہے لاکھ کے عدد کا حوالہ یا سوا لاکھ کا، البتہ یہ مجھے خوب یاد پڑتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بندہ جن مقاصد میں مصیبتوں وغیرہ میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کے مقاصد پورے فرما دیتا ہے. استاد ہم نے کئی بار پڑھے ہیں کوئی نہیں ہوا، آپ کے دل کی آواز میں نے اٹھایا تھا ہم نے کئی بار پڑھے ہیں تو کوئی نہیں ہوا، زمزم شریف ہم نے کئی بار پیا ٹھیک نہیں ہوئے، ہے نا ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. تو میں نے آپ کو آیت بتائی تو ہے تھی، رب کا آئینات نے فرمایا نہیں ہے لکل نبئین مستقر وکل شیئن عندہ بمقدار، ہر شے کا اللہ کے ہاں ایک مقدار ہے، ہر شے کا اللہ کے ہاں ایک وعدہ مقرر ہے، علاج یہی ہے لیکن ابھی تک وہ وقت پورا نہیں ہوا. جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک وہ علاجوں کی تاثیر ظاہر فرما دیا کرتا ہے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين،
تو ہم نے اس کی التجا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات بخشی، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات بخشتے ہیں.
انتظامیہ کے لڑکوں سے عرض ہے کہ وہ قبلہ استاد صاحب بھی تشریف فرما ہوئے ہیں کہیں، تو انہیں عزت آبرو سے آگے لے آئیے. استاد صاحب فرما رہے تھے میں بھی آ جاؤں گا لیکن میں ان کا اپنا ایک ادب ہے، میں اب سامنے آؤں گا تو کیسے کرسی پر بیٹھوں،
تو جہاں بھی ہیں وہ استاد صاحب قبلہ کو آگے لے آئیے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.
اور زکریہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو سب وارثوں سے اچھا ہے.
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا, یہ وظیفہ ان کے لیے اللہ چاہے تو بہت مؤثر ہے. ہر وظیفہ اللہ ہی کے چاہنے سے مؤثر ہے. کون سا؟ رب لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے اکیلا نہ رہنے دے. وانت خیر الوارثین, تو یہ وظیفہ اللہ پاک اولاد کے حوالے سے ان کلمات میں بڑی تاثیر ہے جو قرآن پاک نے ارشاد فرمائے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیے, اور ان کے لیے ہم نے ان کی اہلیہ کو صلاحیت بخشی. بے شک وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور شوق سے, اور ہماری ہیبت سے ڈرتے ہوئے ہماری عبادت کرتے تھے, اور ہمارے لیے خشوع قائم کرنے والے تھے.
نبیوں کی شان سنی الفاظ میں, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, اچھے کاموں میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے انبیاء کرام. رک کر کے آپ کو محسوس ہوگا میں سبق بتا رہا ہوں آپ کو, اچھے کاموں میں جلدی کرنا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے, اور اگر امتیوں میں آ جائے تو یہ تو اور کمال ہے, امتیوں کے حق میں اور کمال ہے. نیکیوں, قرآن پاک نے ایسے لوگوں کی, یعنی نبی تو نبی ہیں, امتیوں میں جو لوگ ایسے ہوں ہر کام میں جلدی کریں اچھائی کے کام میں. السابقون السابقون اولئک المقربون, جو ہر کام میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں اچھائیوں میں, اللہ پاک انہیں اپنا خاص مقام قرب عطا فرماتا ہے. جنت بھی شے ہے لیکن مقام قرب جنت میں پھر ایک اور درجے کی نعمت ہے. جیسے جنت میں پہنچ کر زیارت ایک اور درجے کی نعمت ہے, تو مقام قرب ایک اور درجے کی نعمت ہے. پرسوں میرے ساتھ محفل ذکر میں یہاں سے ایک صاحب گئے تو کہنے لگے, شکر ہے آج میں نے شاہ صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو انسانی احساسات میں یہ چیز ہے تو صحیح نا کہ کسی کو قریب سے دیکھنا, ہر پیاری شاہ کو قریب سے دیکھنا اچھا لگتا ہے. نوجوانوں سے یہ بات پوشیدہ تو نہیں ہے, غلط نہیں, صحیح بات میں کہہ رہا ہوں. والذي احسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
اور وہ عظیم الشان خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی خود حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی, اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا.
حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سماعت فرما لیا. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون.
بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں, تم میری ہی عبادت کرو.
وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون.
اور انہوں نے آپس میں اپنا کام ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں.
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون.
اور جو کوئی اچھے کام کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہ ہوگی, اور بے شک ہم سب کچھ لکھتے ہیں.
بے شمار رحمت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے, اچھا کام کرنا پر ایمان کی حالت میں کرنا. ایمان اگر سلامت نہ رہا تو کوئی اچھا کام تمہیں قیامت کو مفید نہیں ہوگا. دنیا میں فائدہ دے سکتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کافروں کے اچھے اعمال سب جزائے ادھر, لیکن قیامت میں اچھے اعمال مفید اور مؤثر اور نتیجہ خیز ہوں, اس کے لیے رسول اللہ کی ذات اطہر پر کامل ایمان کا لانا بہت ضروری ہے. میں کہ جو بھی ایمان کی حالت میں اچھا کام کرے گا ہم ضائع نہیں کرتے, وہ خود کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے ضائع کر بیٹھے تو نہیں کہتے ہم, لیکن ہم کم از کم ضائع اسے نہیں ہونے دیتے. الٹی سیدھی حرکتیں ہو جاتی ہیں استاد صاحب, یہ کون سی حرکت ہوتی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی آل کو گالیاں نکالو, ان کے ساتھ برے بنو, یہ الٹی حرکت ہے. سیدھے تو میں نہیں کہتا, یہ الٹی ترین حرکت ہے. تو گئے اعمال, بلکہ کئی موقعوں پر ایمان بھی گیا, ایسے اور بہت ساری الٹی حرکتیں ہیں. وہ حرام, سورہ توبہ کے الفاظ آپ نے سنے, لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. انہوں نے کہا تھا, کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے, بظاہر کتنی خطرناک بات نہ لگی, کہتے ہیں محمد ہم جیت جائیں گے, رب کا آئینہ آتے کہا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے, اب بانے نہ مارو, پکے کافر ہو چکے ہو. تو ایمان لانے کے بعد حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ بندے کا وہ ایمان اعمال کیا ایمان تک بھی ضائع ہو جاتا ہے. وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون,
اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے برباد کر دیا, بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے.
حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون,
یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج جب کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتریں گے.
میں نے کہا یہ تفصیل 16 سپارے کے شروع میں آپ کو بتا دی تھی, آر صرف حوالہ.
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
اور سچے وعدے کا وقت قریب آ گیا, جبھی تو کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, ہائے ہماری تباہی, یقیناً ہم اس سے غفلت میں پڑے تھے بلکہ ہم ظالم تھے.
قبل استاد صاحب کو راستہ دے دیجیے. چند آئے تھے لیکن کرسی استاد صاحب
انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون.
بے شک تم اور جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے, تمہارا اس سے ہرگز ہونا ہی ہے.
یار یہاں رک کر ایک بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تم اور جنہیں تم پوچھتے ہو یہ سب دوزخ کا ایندھن ہے, اس پر ایک نئی بات آپ کے علم میں آنے لگی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے, قریش حتیم میں موجود تھے. کعبہ شریف کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. نضر بن حارث حضور رحمت عالم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا. حضور رحمت عالم نے اس کو جواب دے کر چپ کرا دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, تم اور وہ جن کی عبادت کر رہے ہو یہ سب دوزخ میں جائیں گے. یہ آیت حضور رحمت عالم نے تلاوت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر تشریف لے آئے. عبداللہ سہمی, اس کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے ولید بن مغیرہ سے گفتگو کی اور کہنے لگا, خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو میں ایسے چپ کر کے واپس نہ آتا, میں محمد سے بحث کرتا باقاعدہ. اس کے ذہن میں شرارت بھری ہوئی تھی, وہ شرارت اب آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. اچھا تو جیسے ماحول کے اندر گرمیاں ہوتی ہیں نہ, تو پھر اب بلا لیتے ہیں محمد کو, اب بلا لیتے ہیں آ جاؤ بات کر لیتے ہیں, وہ کس نے آواز اٹھاتے چلو بلا لیتے ہیں محمد کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو رسول اللہ علیہ السلام کو کیا ڈر کسی کا, نہ علم کے حوالے سے نہ کسی اور کسی بھی حوالے سے, آپ نے کہا چلو بات کر لیتے ہیں. وہ عبداللہ آ گیا سہمی اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اس نے آ کر جو شرارت کی وہ شرارت یہ تھی, اچھا جی آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا جس کا آپ بات کرتے ہیں اللہ, اس کے سوا جو عبادت کرنے والے ہیں کسی اور کی, تو یہ عبادت کرنے والے بھی دوزخ میں اور جن کی عبادت ہوئی وہ بھی دوزخ میں. دھیان سے سنو گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. تو پھر عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت ہوتی رہی تو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے کیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوتی رہی تو کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے پھر کیا؟ اس نے یہ خطرناک سوال اٹھا دیا. ایک دم سے سن کر بندہ گھبرا جاتا ہے کہ او ہو واقعی یہ تو قرآن نے کہا تھا کہ عابد اور معبود دونوں دوزخ میں, تو نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام بھی دوزخ میں پھر, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دوزخ میں. اس نے یہ شرارت کر دی. تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جو کلام ارشاد فرمایا اس کا حاصل معنی یہ تھا کہ کیا تم عرب ہو, تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ پاک یہاں کیا فرما رہا ہے. انکم وما, حضور کی بات کا زور سارا لفظ ما پر تھا. یہ ما عربی زبان میں بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور عزیر علیہ السلام یہ بے جان نہیں تھے, یہ تو جاندار تھے. عیسیٰ علیہ السلام بے جان نہیں تھے بلکہ یہ تو جاندار تھے. وہ لمبی کہانی اور بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے, بس میں اسی ایک لفظ پر بات ختم کر کے آگے جانا چاہوں گا. اور آئندہ ہمارے پاس الفاظ خود باقاعدہ آ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے وہ آیت بھی پڑھی تھی, میں اس کا اشارہ آپ کو کہنا چاہوں گا. یعنی اس آیت میں مراد یہ بت جن میں جان نہیں ہے یہ ہیں, عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں مراد نہیں ہے. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون,
اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں ورود نہ ہوتا اور سب اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے.
اس طرح کے جملے قرآن حکیم بڑی محبت سے چست کرتا رہتا ہے. وہ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے جنات میں شادی کی ہوئی ہے, وجعلوا له نسبا وجعلوا في الجنة نسبا, انہوں نے اللہ کی شادی ثابت کی ہوئی تھی جنات میں. اللہ پاک نے جواب دیا نہ تو اگر یہ میرے رشتہ دار ہوتے سسرالی تو پھر انہیں دوزخ میں تو نہ بھیجتا نا, حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ نے حساب لینا ہے. تو کیا اللہ اپنے سسرالیوں کو حساب کے لیے کھڑا کرے گا؟ رد کیا کہ اپنوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا, تو اللہ جنات کو بھی جب پکڑے گا تو سمجھو وہ اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے. اچھا تو یہاں وہ کہنے لگے کہ لو کا نہ وردوہ لات منات عزا یہ سب خدا ہے. اللہ پاک نے کہا اگر یہ سارے خدا ہوتے تو پھر یہ دوزخ میں تو نہ جاتے نا, حالانکہ میں نے انہیں دوزخ میں پھینکنا ہے. وہ کیسا خدا ہے جو اپنے آپ کو دوزخ میں پھینکے جانے سے بچا نہ سکے؟ اس کا حوالہ قرآن حکیم نے دیا, کل فیہا خالدون, یہ سارے ادھر رہیں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون,
دوزخ میں ان کی چیخو پکار ہوگی اور وہ اس میں سنیں گے نہیں.
یہ آیت تھی جو حضور نے عبداللہ السہمی کو کے سامنے تلاوت کی, ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون,
بے شک وہ لوگ جنہیں حسن عاقبت نے ہماری طرف سے بڑھ کر لیا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے.
لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون,
وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی دل پسند نعمتوں کے ہجوم میں رہیں گے.
ولا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکة هذا یومکم الذی کنتم توعدون,
انہیں قیامت کا خوف اکبر غمگین نہ کرے گا اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے, یہ ہے وہ دن تمہارا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا.
اس امت کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے انہیں بھی قیامت کا خوف اور غم پریشان نہیں کرے گا. ان میں سے ایک سر راہ چلتے چلتے کہوں, اذان دینے والے اللہ کی رضا کے لیے, قرآن پڑھنے والے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی جزا اور فضا میں پریشان نہیں ہونے دے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین,
جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لیا جاتا ہے, جیسے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی اسے پلٹا دیں گے, یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے, بے شک ہم اسے ضرور پورا کریں گے.
یہ جو تفسیر آپ جو ترجمہ ابھی آپ نے سنا ہے, قبلہ شاہ صاحب نے یہ تفسیر کا ایک دوسرا پہلو اختیار فرمایا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کا ایک دوسرا پہلو اختیار کیا. اس جملے کی دو معروف زمانہ تفسیریں بیان کی گئی ہیں. عنوان یہ ہے, ہم قیامت والے دن آسمان کو لپیٹ دیں گے. کیسے؟ کہا ایسے جیسے کہ سجل کاغذوں کی لپیٹ ہے. میں نے جان بوجھ کر جملہ یوں بولا, جیسے سجل کافروں کی لپیٹ ہے. اس کی تفسیر نمبر ایک یہ ہے, سجل یہ ایک فرشتہ ہے خود جو لکھنے پر مامور ہے. بندے نے کیا کیا, ہم تو کرامن کاتبین کہتے ہیں تو ان کا کوئی ذاتی نام بھی تو ہے. سجل ایک فرشتے کا نام ہے جو لکھتا رہتا ہے کہ بندوں نے کیا کیا. ایک تفسیر یہ ہے, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ تفسیر اختیار فرمائی. اور سجل کا دوسرا معنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے رجسٹر ہوتا ہے, یعنی وہ کاغذوں سے بھرا ہوا رجسٹر جس میں یہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو جیسے وہ لکھنے کے بعد پھر ہم فولڈ کر لیتے ہیں, کاغذ کو تہ میں لگا دیا. تو یہ اس ترجمے کے اندر قبلہ شاہ صاحب نے تفسیر کی اس جہت کو اختیار فرمایا ہوا ہے, جیسے ہم نے جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لیا جاتا ہے. یہ ایک تفسیر, کوئی سی بھی ہو, عنوان تو خطرناک ہے. اتنا بڑا آسمان ہم ایک دم سے یوں لپیٹ کر دیں گے, فولڈنگ کر دیں گے اس کی, اتنا بڑا آسمان. یہ اس دن ایسی حالات بننے ہیں قیامت والے دن. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ,
اور بے شک ہم نے بہت سی نصیحتوں کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا کہ یقیناً زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے.
إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ,
بے شک اس میں عبادت کرنے والوں کی قوم کے لیے ابلاغ حقیقت ہے.
میں نرم سا اشارہ کروں, اللہ پاک نے زبور کے اندر وہ پرانے زمانے میں لکھا ہوا تھا کیا کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ایک دم سے دیکھو تو ان کی تو جائیداد ہی تھوڑی سی ہوتی ہے, کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی. تھوڑی تھوڑی جائیداد, چھوٹے چھوٹے مکانات. رب کائنات نے کہا زمینوں کے وارث نیک بندے ہی ہیں. اس وقت ایک دم سے جو ایک اشارہ کہنا چاہوں گا, غریب نواز علیہ الرحمہ کو ہم نے دیکھا نہیں پر دلوں پر راج ان کا چل رہا ہے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا اسم گرامی آ رہا ہے تو ذہنوں پر ایک وہ جلال اور روب کا اور ہیبت کا احساس بیدار ہو جاتا ہے. ذرا یہاں تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا سمجھیں کہ یہ ساری زمین ہے میرے نیک بندوں کی ہے. وہ ہوتے کدھر ہیں, ان کے ناموں کے چرچے کدھر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی محبتوں کے سکے کدھر کدھر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کے آسمانوں پر اعلان کروا رہا ہوتا ہے, زمین میں ان کے دلوں میں محبت ڈال رہا ہوتا ہے. فی الحال یہاں صرف یہ اشارہ سمجھیں, اور اگلی ہی چند جمعراتوں کے اندر یہ آیات جمعۃ المبارک کی نشستوں میں آئیں گی تو وہاں پھر اور بھی جو میرے پاس موجود ہوگا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ, بے شک اس میں عبادت کرنے والوں کی قوم کے لیے ابلاغ حقیقت ہے.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر.
اہل سنت اس آیت کو تو شاید مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں,
سن سن کر علماء کرام سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو پھر وقت بچا لیتے ہیں جو تھوڑا سا مل جائے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون.
آپ فرما دیں بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے, پھر کیا تم اس کو تسلیم کرنے والے ہو؟
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ.
پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے میں نے تمہیں راہ راست کا حکم دیا ہے اور میں کیا جانوں کہ جو وعدہ تم سے ہوا ہے وہ قریب ہے یا بعید.
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ.
بے شک وہ صریح باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی خوب جانتا ہے.
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ.
اور میں کیا جانوں ممکن ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہو اور ایک وقت تک کے لیے سامان حیات.
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
عرض کی اے ہمارے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور ہمارے رحمان رب ہی کی مدد کی طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بناتے.
صدق اللہ مولانا العظیم. آخری حصے میں کافی ساری ایڈیٹنگ کرنا.